رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں دیکھا، ان دونوں کا انداز سخاوت مختلف تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چیزیں جمع کرتی رہتی، جب کافی مقدار ہو جاتی تو انہیں تقسیم فرما دیتی، اور والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بھی چیز دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی، بلکہ جیسے ہی کچھ آتا صدقہ فرما دیتی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت، دلیری اور حق گوئی بھی بے مثال تھی کہ وقت کے ظالم حاکم حجاج بن یوسف کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ فرمایا، تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. چنانچہ عبد الملک بن مروان کے زمانے حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی ظالم نے جب مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس ظالم کی فوجوں کا مقابلہ کیا، تو اس خون ریز جنگ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں اپنے پیارے بیٹے کا حوصلہ بڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر کے حجاج بن یوسف ظالم نے ان کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکا دیا اور اس ظالم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کر دیا کہ آپ خود چل کر اپنے بیٹے کے جسم کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئیں. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکا دیکھا، تو اس وقت نہ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہو بکا کیا، نہ ہی کوئی رونا دھونا کیا، نہ ہی کوئی بلبلائیں، بلکہ کمال صبر کا مظاہرہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز دیکھ کر حجاج ان کے پاس آیا اور کچھ گستاخانہ باتیں بھی کیں، جس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی تو اس نے تیری آخرت برباد کر ڈالی. اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو.
اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے،
بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے.
صبح صبح نگران شورا جی عمران بیان کرتے ہیں نا، تو دل کو ایک نیا نئی سوچ ملتی ہے. جب وہ بیان کرتے ہیں اس سے لگتا ہے جیسے نا نیا ایک پہاڑ توڑ دینا اس نے. ہم گناہوں سے ایسے لڑ سکتے ہیں، مطلب جو بھی ہمارے دل میں ہے نا بری سوچیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ان کے بیان سے، تو دل کرتا ہے ہم قربان ہو جائیں دین پر.
جو گھر سے جو سوچ گئے تھے نا کہ یہاں پہ مطلب رش زیادہ ہوگی تو یہاں پہ تعلیم و تربیت کا اتنا سلسلہ نہیں ہوگا، یہاں پہ لوگ آگے پیچھے مطلب گھوم کے ٹائم گزار لیں گے، پاس کر لیں گے، لیکن جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ آ کے دیکھا کہ یہاں پہ تو مکمل جدول ہے، یہاں پہ مکمل حلقہ نگران رہنمائی فرما رہے ہیں.
دنیا کے لیے ہم لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک اپنے نبی کا صدقہ، نیک ولیوں کے صدقے ہماری مشکلیں آسان ہو جائے.
ماشاء اللہ یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یہاں پر غسل کا فرائض سیکھا اور کل میت کے کفن دفن کا طریقہ سیکھا.
ماشاء اللہ رات کو ہمیں میت کا غسل دینے کا سیکھا، ہم نے اس کو کفن پہنانے کا سیکھا.
جب میرے اہل سنت کو دیکھتے ہیں وہ تو مدینہ مدینہ، وہ تو یار نا دل نرم ہو جاتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم یار کہاں پر جا رہے ہیں. بابا جانی کو تو دل دے دیے ہم نے، بابا جانی کو تو ہم نے پوری زندگی دینے کو تیار ہیں۔
میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور پہلی مرتبہ ہی میں یہاں سے 12 ماہ کے لیے تشریف لے کے جاؤں گا عید کے بعد انشاءاللہ عزوجل۔
موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہی وقت ہے سیکھنے کا سکھانے کا۔ آئیں یہاں پر سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لائیں ساتھ میں۔
انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے 1 مہینے کے بعد 12 ماہ زندگی وقف کر دوں گا۔ بابے کا عشق ایسا یار سکھاتے ہی ہے، بابے کی محبت سکھاتی ہے، بس دین کو ٹائم دو دنیا تو بہتر ہو ہی جائے گی۔
ہم مدنی چینل پر دیکھتے رہتے تھے یہاں پر اعتکاف میں جو مناظر ہوتے تھے، رقت انگیز بیانات اور امیر السنت سے جو مدنی مذاکرہ ہوتے ہیں اس میں علم دین سیکھا جاتا ہے، تو ہمیں بھی جذبہ ملا کہ ہم اپنے علاقے والی مسجد میں اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ مرشد کے در پہ جا کے اعتکاف کریں گے۔
ہمارا پورا گھر ماشاءاللہ پیر صاحب سے مرید ہے، تو ہمارا جو ذہن بنانے میں ہاتھ ہے ہماری والدہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا جب بھی کھلاتی تھی نا سمجھ لو ایک نوالہ ایسے دیتی تھی کہ بیٹا جاؤ اپنے مرشد سے مل کر آؤ، بیٹا جاؤ مرشد سے مل کر آؤ، کیونکہ ہم لوگ غفلت کی زندگی میں بڑے ہوئے تھے دنیا کی اس میں نا، تو اسی وجہ سے بولتے تھے آپ وہاں جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر سدھار آئے گا، اور ہم یہاں آ کے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا سدھار آ رہا ہے۔
جیسے ہمیشہ امیر علیہ سنت پیر صاحب ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، تو ابھی بھی یہ رہنمائی ہوئی ہماری۔ میں خود بھی سگریٹ پیتا تھا اور میں نے تقریباً 10-15 سال سگریٹ پیے، تو ابھی جب سے پیر صاحب نے فرمایا ہے تو میں نے بھی سگریٹ چھوڑ دی ہے، اس دن سے میں نہیں پی رہا الحمدللہ۔
اور جو نگران شورا کا فجر کے بعد بیان ہوتا ہے اس کے اندر تو ماشاءاللہ کیا، اس کے تو کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جو نگران شورا بیان فرماتے ہیں، تو اس کے اندر کہتے ہیں نا پوری رات کا بندہ تھکا ہو سو رہے نیند آ رہی ہوتی ہے بندر فجر کے بعد، ویسے ہی بندے کو نیند کے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں، جب نگران شورا بیان فرماتے ہیں نا وہ سارے جھٹکے نیند کے غائب ہو جاتے ہیں۔
یہاں کا یہ دیکھیں ماحول بہت متاثر کرتا ہے، یہاں کا اٹھنا بیٹھنا، پھر امام شریف کے فضائل سنے تو ذہن بن گیا کہ یہ نبی کی سنت بھی ہے، اب یہ کبھی چھوٹے گی نہیں۔
ماشاء اللہ یہاں پہ ہمیں مدنی قاعدہ بھی سکھایا جا رہا ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن جو ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں نہیں سیکھنے کو ملی جو ہمیں یہاں سے مل رہی ہے مرشد کے در سے۔
میت کے غسل کرنے کا طریقہ بھی سیکھا ہے، اور رات کو 4 بجے اللہ نہ کرے میت ہو جاتی ہے، ہم امام صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے صبح فجر میں، امام صاحب کا گیٹ بجا رہے ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نے سیکھا یہ، انشاءاللہ گھر کی طرف جا کے اپنے علاقے میں جا کے یہ سب کو سکھائیں گے بھی اور دیں گے بھی انشاءاللہ۔
امیر السنت نے صفائی کے حوالے سے ہمیں تلقین کی ہے کہ صفائی وغیرہ کا خیال رکھا کریں،
اور فرمایا کہ کچرا وغیرہ ایسے گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے۔
ہمارے لگے کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے، گلیوں محلوں سڑکوں وغیرہ پہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، تو اس سے ایک تو بہت نقصان ہوتا ہے، ماحول بھی اس سے خراب ہوتا ہے۔
تو یہ واقعی صحیح بات ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم بھی خود بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے پہ ڈالنے کے بجائے اگر ہم خود اپنے آپ سے کر لیں اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے۔
تو میری بھی نیت ہے آج کے بعد جو بھی چیز کھائیں گے اس کا جو چھاپڑ وغیرہ ہوگا اس کو باسکٹ میں ڈالیں گے۔
لوگ راستوں پہ کافی کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، تو کچھ کوڑوں میں نقصان لے ہوئی چیز ہوتی ہے، جیسے ایک کانچ ٹوٹ گیا ہے تو اس سے موٹر سائیکل یا بائک وائک کا ٹائر پنچر ہو سکتے ہیں سڑکوں پر، تو اس سے کافی جان لیوا نقصان ہو سکتے ہیں۔
الحمدللہ یہاں کی صفائی ستھرائی ہمیں دیکھ کر بھی کافی ذہن بنا کے ہمیں بھی صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے۔
امیر علیہ سنت نے ترغیب ایسی دلائی ہے کہ جو بھی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے صفائی کر دیتے ہیں، ایک جگہ وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر جو انتظامیہ کی طرف سے ہوتے ہیں عملہ وہ اس کو 5 سے 7 منٹ کے اندر وہ سب کچھ کلیئر کر دیتا ہے اور جگہ ماشاءاللہ صاف ہو جاتی ہے۔
نگران شورا کے بیان کی کیا بات ہے، ہاں عشق مصطفیٰ پر ہو یا عشق مرشد پر ہو، موضوع کوئی بھی ہو، ان کا بیان جو ہے وہ بے مثال با کمال ہوتا ہے۔
نگران شورا کا جو بیان کا موضوع تھا وہ تھا دیانتداری، ایمانداری، اور بٹوارہ کریں تو ایمانداری سے کریں، حق پورا دیں۔
آج نگران شورا کا بیان جو تھا وہ ایک تاجر کا واقعہ تھا،
اور ایسا واقعہ بیان کیا کہ جس میں بہت سارے سبق ہم نے سیکھے
کہ انسان کو اپنے بھائی بہن اور باقی دوستوں وغیرہ سے حسن زن رکھنا چاہیے۔
اس میں سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے،
اور یہ بھی اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مسلمان بھائیوں سے بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس پہ آخر بندے نے ایک سبق یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، لین دین کے معاملات کو لکھ کے رکھ لے،
کیونکہ آج کل کے ماحول کے حساب سے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد کافی سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں،
اور اسلام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جس چیز میں فساد ہو۔ تو آپ نے اس بات پر، اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی کہ فساد سے بچنے کے لیے آپس میں پہلے سے ہی جو نا وہ لین دین کا معاملات کو صحیح کر لیا جائے اور لکھ لیا جائے، لکھ کے رکھیں گے تو ان شاء اللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑے سے ہم بچ جائیں گے۔
میں آپ کو
ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ بزرگان دین سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کا ایک بہترین فارمولہ میرے علیہ سنت نے بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت پر عمل کریں، اس سے ہمیں بے شمار فیض ملے گا۔
اور اس میں سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب فرماتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لی ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ داخل مسجد ہوں تو پھر نیت کر لیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لیے، افطار کا ٹائم آ گیا تو افطار کر لیجیے، مگر نیت کرنے کے بعد۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر نیت ثواب کے لیے کرے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 13ویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 13 پیش کرتا ہوں۔ بے شک تمہارے نام ما شناخت، یعنی پہچان، مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کچھ نیتیں بھی کر لیجیے، اگر یہ آپ جو نیت آپ کے ذہن میں بنتی ہے تو وہ نیت کرنی ہے کہ اس پر آپ عمل کرنے کا ذہن اگر آئے تو۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، نیز ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ آخر تک یعنی صلاۃ والسلام، دعا وغیرہ جب تک مکمل نہیں ہو جائیں گے اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے پیارے پیارے میرے اہل سنت، کچھ لوگ اجتماع میں، محفل میں، جلسے میں اپنے اپنے فون سے ویڈیوز بناتے ہیں، کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟
شوق ہوتا ہے ان کو، لیتے ہیں اب جہاں مطلب ہے کہ سننے میں رکاوٹ ہو، خصوصاً جہاں علم دین سیکھنے کا معاملہ ہو، وہاں اگر یہ آپ کام کریں گے ویڈیوز بنانے کا تو آپ کو سمجھ اتنی آئے گی نہیں، اور یہ بھی ہوگا کہ شاید غلط فہمی بھی ہو جائے، کہا کیا جا رہا ہوگا سمجھ کیا آئے گی. تو اس سے موقع پر ویڈیوز، اب یہ کہ اب یہ سب معاملہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کا سمجھ نہیں آتی. اب جیسے ظاہر ہے کہ یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے، یہ کیمرے والے جو ہیں وہ ظاہر ان کا ذہن توجہ کیمرے میں لگی ہوتی ہے، تو جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے ان کو پوری بات تو سمجھ میں آنی نہیں ہے، یہاں کیا کیا جائے مجبوریاں. اور دوسرے عیسائی بھائی جو بنا رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی مجبوری تو ہوتی نہیں ہے، تو ان کو اب کیوں مطلب اپنے آپ کو جوکھم میں ڈالتے ہیں. انہیں جو علم دین کی بات نے سننے کے لیے آیا ہے، کم از کم اس کو تو بالکل متوجہ ہو کر سننا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا اگر یوں بھی آ گیا ہے تو متوجہ ہو کر نہ سنیں، غلط فہمی کا چانس تو رہے گا، وہ بھی جاتی ہوگی. یہ پوچھیں کہ اس کو پھر وہ زندگی بھر وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ مسئلہ یہی ہے، کسی کو بتائیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سب کو اتنا علم ہوتا نہیں، غلط مسئلے بھی آگے ڈیلیور ہوتے رہیں گے، یہ ہوتا رہے گا. اس کا یعنی امکان قوی ہے، کوئی بھی مطلب کام کریں آپ وہ ڈسٹربنس تو ہوگا. علم دین کا معاملہ بہت نازک ہے، باتیں کرنا یہ میں آپ کو شروع سے بتاتا، نیتیں یاد آتی ہیں تو کرواتا، لکھ لی ہے میں تو وہ عرض کرتا ہوں کہ نہ ٹیک لگانا ہے، نہ باتیں کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، یہ سب اپنے مرضی سے نہیں کہتا. میں فتح عرضے میں تو وہ سختی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میں سخت الفاظ تو بولتا نہیں ہوں. جب آئے سیکھنے کے لیے آپ سیکھیں، ثواب بھی صحیح ملے اور سمجھ بھی صحیح آئے، ٹیک لگائیں گے، اشارے کریں گے، بات چیت کریں گے تو ذرا سمجھ کے سے آئے گی. باقاعدہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ دیکھ سن کیا کیا کہہ رہے ہیں، اب اتنی دیر میں جو کہنا تھا وہ تو کہہ گئے، آپ اس کے گھٹنے ہلاتے رہے دوسرے کے، اپنے دوست کے، تو اب نہ یہ سمجھ پایا نہ آپ سمجھ پائے، اب دوبارہ ریپیٹ تو اس نے کرنا نہیں ہے، بول کر گزر گیا آگے، تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اللہ سرت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض اوقات شادی وغیرہ پہ کوئی جو پکوائی کرنے والے جاتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے جاتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانا پکاتے ہیں اور خود بھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں وہ جو ویٹر ہوتے ہیں جو کھانا تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ امیر رسول کے بارگاہ میں پوچھنا تھا، کیا جو ہے وہ ویٹر وغیرہ جو کھانا وہ کھا سکتے ہیں، ان کے لیے کھانا بغیر اجازت کے جو ہے وہ کھانا درست ہوتا ہے، ان کی شرم اجازت ہوتی ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
اب کھانے کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو جو جن دنوں گلیوں میں دیکھے پکاتے تھے نا، یہ ابھی گلی گلی کچن کھل گئے نا، پہلے یہ نہیں تھا، گلیوں میں شادیوں کے کھانے بھی گلی میں پکتے تھے، گھر کے باہر اور کھڈے ہو جاتے تھے پک پک کے، اور دھوئیں سے جو بھی فیض ملے اہل محلہ کو وہ الگ، اور پانی گرائے اور جانور کٹے تو خون، اور یہ سب پہلے یہ ہوتا تھا، پھر کنات باندھ کر گلی گھیر لینا، یہ بھی ہوتا تھا. اب یہ کچن اور یہ بن گئے اور کچھ نہ کچھ سہولتیں بڑھ گئی، تو میں نے وہ عرض یہ کرنی تھی کہ جب دیگ بنا دیگے بناتے تھے نا، تو ان کا ایک گھی کے ڈبے کا ایک بہت بڑا وہ چمبو بناتے تھے جس میں وہ ہینڈل ہوتا تھا، یعنی آپ کو میں نے دیکھا ایک آدمی کو خون جل جائے جس کا ہو نا، وہ یوں کر کے وہ بھر کے بریانی اور یہ رکھ لیتے تھے اپنے لیے. اب تو آپ کھانے کی بات کرتے ہیں، یہ تو 25 آدمی کھا لے، اتنا اٹھا کے لے جاتے تھے، یعنی میں نے دیکھا ہے. اب یہ اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے اجازت لی ہو، روبوت سخی جاتا ہو اس نے کہا ہو کہ پوری دیکھ لے جائے لے جانا، یہ بھی بے نیاز ہو کہ مجھے ڈبہ ہی کافی ہے، اب وہ الگ صورت ہے، وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں بقرعید میں جو جانوروں کا حال ہوتا ہے، اور جس طرح یہ چھچڑے اور ہڈیوں کی آڑ میں جو بوٹے ڈال رہے ہوتے نا اپنی ٹوکریوں میں، تو خدا کا خوف نہیں ہوتا، بھرے جا رہے ہوتے ہیں. اب جس کا بیچارے کا جانور ہے اس کا خون تو جلتا ہوگا لیکن مروت میں بیچارہ بولتا نہیں ہوگا. یعنی بالکل یعنی اتنا ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم ایک مطلب ایک گفتگو کی بات، اور ظلم تو ہے بھی خیر، یہ دیکھا جائے ظلم ہی ہے. کہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ اب جیسے کہ مجھے بھی تھوڑا بہت اس کا یہ سمجھ پڑتی ہے تھوڑی تھوڑی گوشت میں، کیونکہ میں نے 6 مہینے کی عمر سے گوشت کے بازار میں آنکھ کھولی ہے، نے رہائش تھی ہماری، تو جب سے وہ سنبھالا گلی میں گوشت بکتے دیکھا ہے. تو یہ خوبصورت بوٹی ران والی اور مطلب یہ گول گول بوٹی، یہ میں نے ان لوگوں کو نکالتے دیکھا ہے بقرعید میں، اور نکالنا ہے اور یا تو ڈال دینا ہے. اب کوئی آداؤدا شریف ہے گوشت فروش تو اس نے سیٹھ کو بولنا ہے، پہلے سیٹھ بولتے تھے بڑے، اب آج کل بوس بولتے ہیں، تو سیٹھ یہ رکھ لوں. اب سیٹھ بیچارہ تمہارے چری چروں کے سامنے کام ادا کرے گا، مروت میں آئی بولتے ہوں گے. تو یوں مطلب خوبصورت بوٹی نکال کے جو سمجھو کہ پورے جانور کی جان. اچھا پھر میں نے یہ بوٹیاں بکتے بھی دیکھی ہیں، وہ اپنے ہی محلے میں وہ بیچے اس کو ٹکڑے کر کر کے کیما کر کے، اور یہ عید کے بعد خاص کر چلتا رہے ان کا کاروبار. تو یعنی اتنا مطلب یہ یعنی جس بھی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں نا بس یہ خرابیاں خرابیاں ہی خرابیاں، حلال حرام میں سب اتنے کو بھاسا ہی نہیں سمجھتے. جب اتنا سارا مطلب اجرت میں وہ رقم مل رہی ہے یار، اب کائے کو بوٹی کو ہاتھ لگاتے ہو، یہ بھی بیچنی ہے بوٹی بھی، چھچڑے کے نام میں چربیاں بھی ڈال دینی ہے ٹوکری میں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی پکانے والے بھی یوں کر کے بھر کے پہلے لے جاتے تھے، اب یہ کچن والوں نے یہ دھندا تو ختم کر دیا. اب کچن والے جو کرتے ہوں اب 10 سیر بول کے 8 سیر دیتے ہوں 7 سیر دیتا ہوں، تو یہ پھر اب کون کس نے وزن کرنا ہے؟ بچیا کا گوشت بول کر بوڑھے بیل کا مسالے مار کے پہنا دیتے ہوں تو کیسے پتا چلے؟ جیسا کچن والا ذرا سب برے نہیں ہوتے، اس طرح گوشت فروش میں سب برے نہیں ہوتے، نہ یہ پکانے والے سبھی چمو بھر کے لے جائیں بغیر اجازت. اجازت مانگنا بھی سوال ہی ہے، آدمی پتہ ہے مروت میں منع کیسے کرے گا؟ یہ سوال منع نہیں بھی کرتا تب بھی آپ لے رہے ہیں، تو کیا آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ سوال کریں؟ مسکین ہے، سوال کرنے کا جو ایک شریع اجازت ہے تبھی بولیں گے نا میں کھانا لے جاؤں یا یہ گوشت میں اپنی ٹوکری میں ڈال کے لے جاؤں، تو مسکین تو نہیں ہوتا. یہ تو اتنا کماتے ہوتے ہیں کہ ان کی تو خود زکاتیں بنتی ہوں گی. میرا یوں نے گمان ہے یہ گوشت فروش مالدار ہوتے ہیں، یہ اچھا کما رہے ہوتے ہیں، بعض زندہ جانور بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض غریب بھی ہوتے ہیں اس میں، تو مکس ہوتے ہیں. بہرحال غریب ہو یا امیر ہو اس طرح کرنا نہیں چاہیے جس طرح یہ کر رہے ہیں نا. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ فضل مبین سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا والد کی جائیداد یا ترکے میں حصہ مانگنے پر بیٹی گناہگار ہوگی؟ ہمارے یہاں اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اگر بیٹی بہن اپنے حصے کا مطالبہ کرے. اس حوالے سے کچھ رہنما ارشاد فرماتے ہیں. بیٹی
بیٹی اچھا
جی
ہاں، تو بیٹی اپنا حق کیوں نہیں مانگے گی؟ گناہگار کائے کو ہوگی؟ ایپ بھی کیوں ہے، ایپ تو لوگوں نے بنا لیا نا. ارے جو بھائی اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں یہ نہیں شرماتے، یہ تو حرام کھا رہے ہیں، اپنے لیے انگارے لے رہے ہیں. بالکل اپنی بہن کا حق ان کو دودھ میں دھو کر دینا پڑے گا، دودھ میں دھو کر یہ محاورہ ہے، انہیں پائی پائی اور بالکل دینا ادا کرنا ہر صورت میں یعنی ضروری ہے. اور ایک پائی بھی ان کی دبا لی اور حق نہیں دیا، بہن کماتی تھوڑی تھی ہمارے خون پسینے کمائی ہے تو اس لیے ہم نہیں دیں گے، تو یہ غلط دلائل ہیں. شریعت نے یہ حق مقرر کیے ہیں اور کسی مولوی مولانا نے نہیں کیے، خود قرآن کریم میں یہ حقوق بیان ہوئے. نہ قرآن کھولنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے، نہ علماء کی خدمت میں حاضری دے کر کچھ پوچھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے کمایا ہے. وہ بھائی نہیں کماتا اس کو نہیں ملے گا، یا اس کو بس تھوڑا دے کے ٹال دیا، محنت تو میں نے کی ہے, تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. جو بھائی مالے دین کی خدمت نہیں کرتا تھا, ایک سیکنڈ بھی خدمت نہیں کی اس نے سپوز کرو, لیکن اس کا بیٹا ہونا ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دلائل نہیں چلیں گے کہ اس نے ساتھ نہیں دیا, خدمت نہیں کی, اس نے کمایا نہیں ہے. اس کو ورثے میں حق ملے گا اس کا جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے. اس میں اپنی منطق نہ چلائیں کہ تو یہ رکھ لے, تو وہ رکھ لے, تو پلاٹ رکھ لے, تو نے محنت زیادہ کی ہے تو نقدی جو ہے آدھی تو رکھ لے, یہ نہیں چلے گا. اس میں یہ کہ علماء سے رابطہ کیا جائے. میرے بھی جب میرے تقسیم کرنے کا نوبت آئی نا, تو اس وقت دارالعلوم اہل سنت نہیں ہوتا تھا, میں امجدیہ میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لکھ کا فتویٰ لکھوا کے میں نے پیش کر دیا کہ بھائی یوں کرنا. میرا پرانا ذہن ہے, یہ مطلب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حق تلفی ہو جائے. تو یہ علماء ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, ہم یتیم نہیں ہیں الحمدللہ. اب تو دارالعلوم اہل سنت اب تو بہت آسانی ہوگی. پہلے تو دھکا کھانا پڑتا تھا میل ہو جا کر, اور ہاتھوں ہاتھ فتوا نہیں ملتا تھا. اب تو ماشاءاللہ اتنے دارالعلوم اہل سنت کھل گئے, ہمارے فون کے نمبر چل رہے ہوتے ہیں. اور صحیح بولتا ہوں میں, اب مسئلہ معلوم کرنا آسان ہو گیا. میں مطلب جب جاتا تھا معلومات کرنے کے لیے, اور میرا معمول تھا کہ جاتا تھا, یعنی کہ سال بیچ میں چلا گیا, شوق تھا میرے کو. تو 5G چلتی تھی ٹاور سے کھارادر سے, یعنی سوا گھنٹہ مجھے یاد پڑتا ہے ون سائڈ سفر تھا بس میں, کبھی جگہ ملے کبھی نہ ملے. کہ لاسٹ اسٹاپ پر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان علی شان, اور وہ بھی لاسٹ اسٹاپ پر بھی اتر کے تھوڑا پیدل مارچ کر کے, سارے گھر کے پاس تو بس نہیں اتار دی. تو الحمدللہ مطلب چند دوست مل کے آتے جاتے تھے, مسئلے معلوم کرتے تھے, میں بہت سوالات کرتا تھا الحمدللہ. تو یوں اب میں اس کرنا بہت آسان ہو گیا. اب تو کیا, اب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مفتی صاحبان کو صوتی پیغام دے دیتا ہوں, تو بعض اوقات ادھر پیغام دیا ادھر جواب, الحمدللہ. یہ بتا رہا ہوں اتنی سہولت ہو گئی ہے, پھر بھی معلوم کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے, پوچھتے ہی نہیں ہے. نہیں کہیں کہ ہم نے دارالعلوم اہل سنت کی طرف سے مفتی بھیجے ہیں, کسی کسی ملک میں تجربہ ہوا ہے تو وہ تنگ آ گیا, یار کوئی پوچھنے نہیں آتا. آپ کو بھی پتا ہوگا پوچھنے نہیں آتے یار, یعنی کراچی سے مفتی تمہارے ملک میں آیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو تمہیں اگر دشواری ہے شرعی مسئلہ ہے. نہیں پنچایت یعنی معاذ اللہ مطلب یعنی کوئی کرتے نہیں, جو باپ داداؤں سے سنا جو کرتے آ رہے بس وہی کرنا ہے, پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے. فی بالکل فی سبیل اللہ مسئلے بتا رہے ہیں, ہم کون سا چارج لیتے ہیں یار آپ سے, لکھ کر بھی دیتے ہیں تو فری. اب وہ لکھ کر کمپیوٹر سے بہرحال اس کا کوئی چارج ہمارے یہاں فتوے دینے کا نہیں ہے الحمدللہ, لیکن پھر بھی مطلب جذبہ نہیں ہے, جذبہ ختم ہو گیا. اور میں تو کسی بڑے عالم کا, اور مجھے ہوتا تو میرے منہ میں پانی آتا تھا, اور بھی علماء سے میں مطلب پوچھتا تھا, لیکن مفتی وقار الدین صاحب سے زیادہ مطمئن تھا, اور یہ اویلیبل بھی تھے کراچی میں ہوتے تھے. تو یوں مطلب ان کے پاس عصر کے بعد یہ ٹائم ان کے پاس ہوتا تھا, کبھی رات کو بھی چلا جاتا تھا الحمدللہ. تو یہ آپ جدوجہد کریں تو آپ کو قدر ہوگی مسائل کی اور سیکھیں, ورنہ یہ کہ یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا. قرآن کریم کے حکم موجود ہے, فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک بار مفتی صاحب, میں صرف سنی مفتیوں سے پوچھتا تھا, سنی بھی رضوی, رضا مار کا سنی, میں ٹناٹن سنو شروع سے اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لگا ہوا ہوں الحمدللہ. جبھی تو دعوت اسلامی میں اتنا تسلب ہے اللہ کی رحمت سے, یہ کوئی بھی کمزوری نظریات میں عقائد میں الحمدللہ کہیں بھی آپ کو دعوت اسلامی میں نہیں ملے گی انشاءاللہ. تو میں ایک مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا, تو یہ پتہ نہیں تھکے ہوئے تھے یا جلدی میں تھے, تو یہ تھوڑا مطلب انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا. میں نے پوچھا کہ یار یہ کوئی ٹائم ہے, تو ذرا غلط تو واقعی میں ہی تھا, اب یہ بھی انسان ہے تھکتے مفتی بھی تھکتے تو ہیں. تو یہ انہوں نے کر کے ان کا اسٹائل ایک ہوتا تھا, یہ کوئی وقت ہے آنے کا. تو میں نے حضرت آپ بھی حضرات سے سیکھا ہے, فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو تھے چونکہ وہ ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، میں نے آیت بس پڑھ دی ان کے سامنے، اور کچھ بزرگوں کے سامنے تو بولتے نہیں، لیکن میں اتنا دھکا کھا کے گیا تھا تو بھوکا پیاسا کیسے لوٹوں، انہیں میلوں سفر کر کے گیا تھا. مفتی وقار الدین کا واقعہ نہیں ہے، اور مفتی صاحب کا ہے، وہ بہت پکے تھے، وہ بھی مضبوط تھے. تو جب یہ آیت میں نے پڑھی نا تو بالکل ان پر ٹھنڈا پانی گر گیا. ہاں کیا کیا مسئلہ ہے بتاؤ پوچھو. تو یوں مطلب میرا شوق جذبہ الحمدللہ، اور اب بھی مسائل جاننے کا شوق ہے میرا، جذبہ پوچھتا رہتا ہوں اپنے دارالافتاء اہل سنت کے علماء سے الحمدللہ. مدنی مذاکرے کے لیے بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، اب تو رمضانوں میں موقع کم مل رہا ہے، ڈیلی دو مدنی مذاکرے نا، تو اتنا گیپ کم مل رہا ہے، ورنہ ہفتہ وار میں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پہلے میں معلومات کر لیتا ہوں، پتا ہوتا ہے نا تو معلومات کر لیتا ہوں، اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر یہ پوچھ کر، اگر یار کوئی غلطی تو نہ ہو جائے. اگرچہ مفتی صاحبان بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اب اس وقت مطلب بعض اوقات یہ نا کہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، یا مطلب یہ کہ اب پوچھنا ان کا جواب دینا پھر میری سمجھ میں نہ آنا، اور پھر وہ چونکہ چنانچہ والا ماحول بننا، تو اس لیے وہ پہلے سے پوچھ لیا، غور کر لیا، پھر سمجھ میں نہیں آتا بعض وقت تو دوبارہ پوچھ لینا ہوتا ہے کہ یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. اس طرح بھی مطلب یہ کہ ترکیب ممکن ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے نا، اور اس میں ٹائم کم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عالمگیر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا خطبے کے دوران ہاتھ سے پسینہ صاف کر سکتے ہیں؟
اللہ اللہ، کھجانے کا اور پسینہ منا تو نہیں خطبے ہے نا. اب پسینہ اگر مسجد کی دریوں پہ یوں گرا رہے ہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے، تو خطبہ ہو یا ویسے ہی ہو گندگی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کو ایسا کام کرے کہ دوسرے کو گھن آئے، یہ خطبے کا نہیں ہے مسئلہ، وہ ہمیشہ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ارشد اقبال اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا کہ حتیم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں، تو حتیم میں لوگ حاجی جو ہیں یا عمرہ کرنے والے وہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں، حالانکہ ویسے قبرستان میں جو ہے وہ قبروں کے پاس نماز پڑھنا منع ہے اور قبروں کے اوپر چڑھنا بھی بے حرمتی ہے، تو ایسے حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا پھر کیا حکم ہے اس کے بارے میں، کہ بے ادبی وغیرہ نہیں ہوتی؟ اس کا جواب عطا فرما دیں جزاک اللہ خیر.
یہ فتح و رضویہ شریف میں سب میں نے جو آپ کو بتایا نا پڑھ گیا، تو وہ اسی سوال کا جواب تھا کہ قبروں پر پاؤں رکھنا وغیرہ جو منع ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ صدیاں بیت گئیں، لوگ وہاں طواف کرتے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی نے، عالم نے، نہ صحابی نے، نہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، تو یہ جواز اس کے لیے جائز ہونے کے لیے کافی تو ہے.
فتح رضویہ میں وہاں جو اصل بحث ہے وہ تو ہے کہ مزارات وغیرہ کے پاس نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر دلائل دیا حضرت نے. اصل جو قبر کے اوپر نماز پڑھنا یا قبر کے اوپر چلنا پھرنا یہ منع ہے، یہ عین قبر کے اوپر اگر اس طرح ہو تو پھر یہ صورت ہوتی ہے. تو اب یہ چونکہ بعض روایتیں اس طرح کی آئی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضائل بھی موجود ہیں حتیم میں جانے کے، اور خود جانا بھی ثابت ہے، تو اگر مثال کے طور پر یہ ادھر قبر ہو اور اس کے چاروں طرف دیوار بنا کے اوپر چھت بنا دی جائے، جیسے یہ اوپر والا حصہ ہے، تو اب وہاں نماز پڑھنا تو منع نہیں ہوتا، وہاں سے چلنا جانا منع نہیں ہوتا. تو اب یہ جو صورتحال ہے دونوں طرح کی باتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ قبر شریف جو ہوگی وہ صدیاں بیت چکی، نہ جانے وہ کتنی نیچے ہوگی اور اس کے اوپر کتنی چھتیں بنی ہوں گی، جب ہی آنا جانا یہ ممکن ہوا ہوگا
کسی دور میں.
جی
سر، اس لیے بتایا اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا کہ وہ کسی نے منع نہیں کیا ہے، یہ لکھا ہے. اب تو یہ صورتحال جو فرما رہے ہیں مفتی صاحب تو یہ درست ہے کہ اب تو پتا نہیں وہ قبر مبارک کی نہ زیارت ہوتی ہے اور نیچے یہ جہاں تیم وغیرہ وہاں نیچے گیپ سنا بنا ہوا ہے تہخانے، اور یہ کافی ہے کہ اوپر ہے، بھرتی بھر کے, اور یہی مسجد نبوی شریف, ایک بار مطلب مسجد نبوی شریف کے باہر کوئی کھدائیاں ہوئی تھی, یہ میں نے خود دیکھا کہ اندر مکانات کے آثار تھے. یہ زمین جو اوپر کی تھی نا وہ کھودی ہوئی تھی, اور نیچے وہ کلرڈ دیواریں, دروازے, اس طرح کی چیزیں باقاعدہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور گہرے گڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی دور میں یہ آبادی تھی نیچے, اور کوئی سیلاب آیا ہوگا, کوئی بھی ایسی صورت ہوئی ہوگی کہ وہ سارا حساب کتاب پورا ہو گیا ہوگا, اور اوپر سے فرش بنا دیا گیا ہوگا, اور یہ سارا یا جو بھی صورت ہو, یہ مکانات خالی کر کے توسیع کے لیے بنایا ہو. تو اور اب جو کھودا گیا اس میں یہ مکانات کے آثار تھے. تو اس لیے مطلب ہے کہ اب یوں مسجد نبوی شریف جو موجودہ مسجد نبوی شریف ہے نا, وہ بھی پتہ نہیں کتنی, مطلب اصل جو مسجد نبوی شریف تھی کسی دور میں, وہ تو خدا جانے مطلب اس میں کتنا وہ فرق اب تو آ گیا ہے, کتنی تہیں اس پر اوپر بنی ہوئی ہیں. پہلے تو مکان عالی شان کی چھت مبارک جو تھی تو سر مبارک تک میرا خیال ہے چھت مبارک تھی, اب چھتیں کتنی اونچی ہو گئی ہیں. تو سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات لکھے ہیں. حضرت نے خالی وہ لکھا, وہ مسجد خائف میں ہے نا, مسجد الخائف, یہ منا شریف کی مشہور مسجد ہے, مسجد خائف نظر نہیں آتے, لکھا ہوا ہے, روایتیں ہیں اس کی. جبل ابی قبیس جو مسجد الحرام کے بالکل باہر, جہاں مطلب یعنی کہ صفا شریف کے قریب ہے غالباً, تو وہ بالکل یعنی قریب ترین دروازے, جیسے باپ سے باہر نکلو تو باپ سے بھی نظر آ جائے گا, تو بہت بڑا پہاڑ ہے. اس پر بھی مختلف مزارات بتائے جاتے ہیں, جس میں آدم علیہ السلام کا مزار بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پہ ہے, لیکن اور بھی روایتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کا مزار شریف غالب مسجد الخیف کا بھی بتایا جاتا ہے نا. ہاں, تو اب یہ روایتیں ہیں مختلف, اللہ بہتر جانے. حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار شریف جبل احد پر بتایا جاتا ہے, اور ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے تو انہوں نے اس میں لکھا کہ میں ڈھونڈتا ہوا حاضری سے مشرف ہوا ہوں, کسی دور میں اپنا لکھا ہے, احد شریف پر میں گیا تھا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مزار شریف پر پہنچ گیا تھا احد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت مولانا منظور صاحب جنہوں نے وہ تاریخ مدینہ منورہ یا مشہور رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے مجھے یاد پڑتا لکھا اپنی کتاب میں, یہ صحیح وال میں یہ ہوتے تھے, اب بھی ان کا ادارہ ہے, زیارت کی ہے میں نے ان کی, تو انہوں نے مجھے یاد پڑتا لکھا ہے کہ مزار شریف احد شریف پر ہے, اور میں نے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے اس کو الحمدللہ حاضری سے مشرف ہوا ہوں. اب میں بھولتا نہیں ہوں, تو مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے لکھا ہے. یہ بڑے عاشق رسول تھے, یہ جو یہ غالباً کراچی سے سفر مدینہ کرتے تھے, کچھ ایسا مطلب کچھ لاجک تھی ان کی کوئی, اب مجھے یاد پورا ہے نہیں کہ فلاں جگہ سے سفر کرو تو پیٹھ کر کے سفر ہوتا ہے, اور اس لیے وہ یہاں سے سیدھا رخ مدینہ کی طرف جاتا ہے ہوائی جہاز کا, ایسا کچھ میں انہوں نے لکھا ہے یا پتہ نہیں کسی نے بتایا تھا. تو سنی علماء عاشق رسولی ہوتے ہیں, اپنے اپنے عشق کے رنگ ہوتے ہیں, ڈھنگ ہوتے ہیں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سو ہمارا جو رخ ہے وہ تو باب کعبہ کی طرف اور قدمین شریف کی طرف ہے نا,
رخ پاکستان,
ہم جو قبلہ
پاکستان قدموں میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے, جہاں مزار پور انوار میں قدمین شریف ہیں, یعنی لیگ جس طرح میں قدم شریف, تو اس طرف پاکستان ہے یہ بتایا جاتا ہے, یعنی مشرق میں. تو ہم لوگ یہاں وہاں سے مشرق میں, اور کعبہ شریف کا دروازہ بھی پاکستان کی طرف کھلتا ہے یہ بتایا جاتا ہے. تو یہ مطلب پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ ماشاء اللہ, اور جو عشق رسول, یہ ہندوستان بھی اسی طرف ہے, تو پاک و ہند میں جو عشق رسول پایا جاتا ہے, ہند میں بھی دیکھا ہے میں نے, جو ہند کے ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, مطلب تو عشق رسول ہند اور پاکستان میں جو پایا جاتا ہے نا, وہ دوسرے ملکوں میں بھی ہے, ہمارا ہر جگہ ہے, لیکن پاک و ہند کا عشق رسول بھی خوب ہے ماشاءاللہ. اور قسمت ہماری اللہ حضرت عرض کرتے نا, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یہ اسی طرح اشارہ ہے, میں یہ نہیں کہتا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ شعر ہے. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا,
ہو گناہ گار پہ
ہو گناہ گار پہ احسان, مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
بار بار بیٹیاں دکھائی جا رہی ہیں, بچیاں دکھائی جا رہی ہیں, خیریت تو ہے, کوئی خاص تیاری ہے؟
ہاں یار یہ, ہاں ہاں یہ میں نے بھی دیکھا, تو
خاص تیاری کے ساتھ
سجاوٹ کر کے,
بہت سجاوٹ ہے.
ابھی عید نہیں ہے, عید کی سجاوٹ آج کر لی ہے,
دیکھ رہے ہیں نا بھائی, ان کی باری آئے گی انشاءاللہ, لگتا ہے
بڑے بڑے نقشے لے کے بیٹھی ہیں بھائی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
باپ بھائی,
الحمدللہ. لائن ذریعہ مدرسۃ المدینہ گرلز کی یہ بچیاں ہیں ماشاءاللہ, اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئی ہوئی
ماشاء اللہ. اسکرین آ گئی تو ان کے ہاتھ بھی مطلب آگے بڑھ گئے, مہندی لگے ہاتھ, پھول پہنے ہاتھ,
پیچھے محنت ہے نا, محنت ہے,
ٹائم. اسکرین ہٹ گیا, اب یہ اس سے بڑھ گئے ہوں گے, زیادہ دیر اسکرین پر کیسے رکھیں گے ان کو, تھکن لگ جائے گی نا.
کھڑی ہو گئی,
نہیں اتنی سمجھ تھوڑی پڑے.
کارڈ بھی ہیں, ایصال ثواب بھی ہے, اور ننی سی ہوسٹ بھی ہیں.
واہ,
ان کو لے تھوڑی دیر میں پھر.
ہاں
چلے انشاءاللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.
سوال چلائیے.
امیر اہل سنت سے یہ بات معلوم کرنی تھی کہ اگر کسی کو گندا دہنی کا مرض ہو گیا, جیسے جو معدے کے ذریعے منہ سے بدبو آتی ہے, کسی کو یہ مرض لاحق آ گیا, تو کیا رمضان المبارک میں وہ مساجد کی جو ہے وہ حاضری سے محروم ہو جائے گا, اور اس کا علاج پھر کس طرح وہ کرے؟ پھر بعض اوقات ایسا بھی محسوس کیا ہے کہ جیسے مؤذن کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے بھی بدبو آتی محسوس ہوئی ہے, تو غالباً اس کی وجہ نارملی یہی محسوس ہوتی ہے کہ اذان مغرب اور جماعت کے درمیان چونکہ وقت کم ہوتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ تلی بھی چیزیں کھانے کو چھوڑنے کے لیے بظاہر تو لگتا ہے کہ تیار ہیں نہیں, اور زیادہ سے زیادہ کھانے کا بھی ذہن ہوتا ہے اس دوران میں, اور پھر کچھ نہ کچھ نکل جاتے ہیں, پھر وہ غالباً نہ بدبو کا باعث بنتا ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟
پیٹ کا قفل مدینہ, کم کھانا, تو یہ پیٹ اصل خراب ہو جاتا ہے. منہ سے بدبو, گندا دہنی, آپ نے پوچھا گندا دہنی کا آریزہ نے بیماری, وہ تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے. ایک تو پیٹ خراب ہو گیا ہے اس لیے زیادہ کھایا یا جو بھی بدپرہیزیاں جاری رہیں, ایک صورت یہ. دوسرا ایک تجربہ ہوا مجھے کہ ایک اسلامی بھائی تھے, داڑھی والے تھے, اور ان کو ایسی بدبو کے موڈ خراب ہو جائے منہ میں, تو یہ بیچارے انہوں نے وضاحت کی کہ کچھ اپنی بیماری کا بتایا کہ میں نے دوائیں کھائی تھی, اس کا تعلق گندا دہنی سے نہیں تھا, ان کو پہلے نہیں تھی, وہ دوائیں کھائیں, دواؤں کا سائڈ افیکٹ ہو گیا مجھے, اور اب یہ کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ میری منہ سے اتنی بدبو آتی ہے, دواؤں کے سائڈ افیکٹ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, یہ بھی سیکھنے کو ملا مجھے, تو اس کی باتوں سے پتا چلا. تو بہرحال یہ کہ گندا دہنی زیادہ تر جو ہے وہ کھانے پینے سے, وہ بھی بے تکا کھانے پینے سے. اچھا اب جو آپ نے کہا کہ مؤذن صاحب یا نماز پڑھنے والوں کے منہ سے بدبو, اور آج کل تو آج کل ایک تو مغرب کے ٹائم پر یہ سموسے وغیرہ جو کھائے جاتے ہیں نا بازاری, چنے چھولے جو بھی آتے ہیں ان میں کچی پیاز ہوتی ہے، اور سموسوں میں بھی کچی پیاز، ارے وہ تل جاتے ہیں، تل جاتے ہیں تو کیا ہوا، اتنی دیر تھوڑی تلتے ہیں کہ پیاز پک جائے، وہ تو ہنڈیا پکاتی ہے کچی پیاز کو، کچی پیاز خالی ڈبنگ کر کے وہ تل کے جو، ارے میں نے نوٹ کیا اس میں کچے کچے ٹکڑے نکلتے ہیں پیاز کے، کسی اور نے بھی شاید نوٹ کیا ہو، مگر اتنا اس وقت ہوش نہیں ہوتا نا نوٹ کرنے کا، اس وقت سوائے کھانے کے اور کچھ سمجھ نہیں پڑتی، یعنی یہاں تک کہ وہ روزہ کھولنے کی دعا بھی یاد نہیں آتی ہوگی، جٹ جاؤ سارا دن بھوکا جو ہوں اب نہیں چھوڑوں گا، تو یوں مطلب اس میں اب نوٹ کر لینا کبھی بازار کے سموسوں میں وہ پیاز کے کٹے ہوئے ٹکڑے میں نے خود دیکھے ہیں، اب ہو سکتا ہے سب نہ ڈالتے ہوں، کوئی ڈالتا ہو کوئی نہیں ڈالتا ہوگا، تو کچی پیاز کھانا جائز ہے حلال ہے، لیکن اس کی وجہ سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، تو یہ نماز پڑھنی ہے مسجد میں آنا ہے تو ایسے ٹائم پہ نہ کھایا جائے کہ منہ میں، اور مسجد میں کچی پیاز لانا بھی جائز نہیں ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اور جو کھائے اس کے منہ سے ایسی بدبو ہوتی ہے کہ موڈ خراب ہو جائے، منہ کا لواب مل کر جو یہ تباہی مچاتی ہے نا، تو اس طرح ہم نے اسی وجہ سے، ایک وجہ مین تو وہ تھی وجہ کہ ہم مطلب یہ تھال وغیرہ سجاتے نہیں کہ یہ دانتوں میں بھر جاتا ہے، اور دانتوں میں یہ صاف کیسے کریں گے، جو اور دانتوں کو صاف کرنا یہ بھی اہم ہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے دانتوں میں کوئی ریشہ ہو، اس حال میں بندہ نماز پڑھے گا تو جو فرشتے تلاوت پر قادر نہیں ہیں تو وہ منہ لگا لیتے ہیں، تلاوت کرنے والے کے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں، اور اس سے مطلب یہ کہ وہ تلاوت کا لطف اٹھاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے حدیث سے بیان کی ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے ان ریشوں سے، بدبو کا تذکرہ نہیں ہے، ریشوں سے جو دانتوں میں بھرے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی فرشتوں کو، تو اب یہ بتائیے کہ جو کباب سموسے نہ بھی کھائیں، پھل فروٹ کھائیں، کھجور کھائیں، منہ کون صاف کرتا ہے نماز میں، مغرب میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا، منہ صاف نہیں کرتا، اسی لیے میں کھجور کی سنت ادا کرتا ہوں الحمدللہ، میں کھجور کیا چوس لیتا ہوں تھوڑی سی، اور تھوڑا سا دانت مار کے اتنا لیتا ہوں کہ بس وہ احتیاط سے دانتوں میں کہیں بھی یہ رکے نہیں، پھر پانی، تو یہ کھجور چکھ کر تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا ایک دو گھونٹ سمجھو، اور پھر وہ دعا، کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، افطار کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے حدیثوں میں ہے نا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باقاعدہ اس پر ثابت کیا، بحث کی ہے اس پر فتح رضویہ میں، ثابت کیا ہے کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ افطار کر لیا جائے، تو جیسے کھجور یا پانی کا گھونٹ، اب جو دعا مانگے گی وہ قبول ہے، تو الحمدللہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں یہ دعا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اور جگہوں پر بھی ہوتی ہو، تو اس میں بھی جو اب کھانے پینے میں تھال پہ جو مصروف ہوتے ہوں گے وہ دعا میں تو شریک نہیں ہو سکتے ہوں گے، کہ وقت ہی اتنا نہیں ہوتا فوراً پھر نماز اذان، تو یوں بھی ہم لوگ مطلب یہ کہ رکھتے نہیں ہیں تھال، جائز ہے کھانا، اگر دانت صاف کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو بھلے کھائیں اللہ کی نعمتیں، ورنہ پھر تھوڑا اور تکلیف اٹھا لیں، لکوڈ لے لیں جو دانتوں میں نہیں پھنستا، جوس پی لیں کوئی ایسا کہ جس سے آپ کو طاقت آ جائے، تراوٹ آ جائے، شہد ملا پانی بہترین شربت ہے، یہ نیلے پیلے شربت یہ تو سمجھ جاؤ اس، یہ گلے خراب، کھانسی، جو مسائل ہو رہے ہیں، یہ رمضانوں میں جو ہوتے ہیں نا ڈاکٹروں کے یہاں، ان دنوں کمائی، اب جو دن جاتے رہیں گے ڈاکٹروں کے یہاں بھیڑ ہوتی رہے گی، سمجھے، تو یہ گلے خراب یہ رنگین شربت پینے سے، اور یہ کباب سموسے پکوڑے سارا سال تو اتنے نہیں کھائے ہوتے، بس انہی دنوں کھاتے ہیں، میدا عادی تو ہوتا نہیں ہے، اور عادی اس کا ہونا بھی بڑا مشکل ہے، یہ بہت رسکی ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، ان دنوں میدے، یہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، تو ان دنوں میدے کی خرابی کے کیس بڑھ جاتے ہیں ہمارے رشت ہاسپٹل میں، دوا خانوں میں، پیٹ خراب، اب پیٹ خرابی میں جو بھی ہوتا ہے انداز آپ کو ہوگا کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، تو بہرحال یہ کہ اب پانی پیئیں یا کھجور چوس کے جیب میں رکھ لیں واپس، کھجور کی سنت ادا کرنی ہے نا، تو کرنی چاہیے. تو مٹھاس اگر حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ تو کھل گیا آپ کا، کھجور بھی آپ کے پاس ہے، بعد میں ایک نہیں 12 کھجور کھائیں، کس نے آپ کو منع کیا؟ لیکن تھال والی کھجور جیب میں نہیں رکھنی. یہ جو بھی دیتے ہیں وہاں کھانے کے لیے دیتے ہیں لوگوں کو، اس پہ عرف نہیں ہے کہ جو چاہے جس میں چاہے اٹھا کے چلتا بنے، جیب میں بھر لے، نہیں اپنی کھجور لیں، خرچہ کریں تھوڑا. تو یہ میرے مشورے ہیں، باقی تو اب میری کون سنتا ہے. اس طرح کی باتیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہیں، نفس کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بعد میں کون یہ مال مفتم کو دے گا، اتنا جیب سے خرید نہیں سکتے اتنی چیزیں. نماز درست پڑھ لیں آپ، پھر بھلے کھائیں، میرا تو یہی مشورہ ہے، ہم اسی لیے نہیں رکھتے. یہ فیضان مدینہ کراچی کی بات کرتا ہوں، باقی جگہوں پہ جہاں احتکاف ہوتا ہے وہاں کا میں نہیں کہہ سکتا. سب کو پیٹ میٹھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ گندا دینے کے لیے ایک تو یہ کہ جو منہ میں بدبو کھانے سے ہو گئی وہ تو فوری طور پر اب صفائی کریں گے، مسواک کریں گے تو انشاءاللہ وہ تو دور ہو جائے گی. یہ پیاز کی نہیں دور ہوگی، پیاز کچا لہسن یہ کھا لیا تو آپ بولو کہ مسواک کر لیے تو یہ آسانی سے نہیں جاتی. اس میں جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کو وقت دینا پڑے گا. اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ دور ہوتی ہے، کبھی تجربہ نہیں ہے میرا. یہ جیسے گلاب کے پھول ہیں، یہ اس کو ملیں منہ میں دانتوں میں تو اس کی بدبو کہتے ہیں، منہ کی بدبو کہہ جاتی. پیاز کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ، اللہ بہتر جانے. ایک درود شریف بھی ہے، یعنی خوشبو کرنے سے مراد وہ عطر کی خوشبو آئی، ایسا نہیں ہے. مجھے مطلب یہ جو ہیڈنگ ہے اس میں بدبو ختم کرنے کا طریقہ، تو یوں تھوڑا بھار پڑتا ہے بولنے میں درود شریف کے تعلق سے. تو خیر، تو جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ ہی گئے ہوں گے، تو وہ درود پاک ہی ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، یہ 11 مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھنے ہیں. ہے مشکل، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. یہ قاری صاحبان ہوتے ہیں نا، ان کی بھی یہ ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے. سانس بہت لمبا یہ لے جاتے ہیں، ذرا نعت خوان بھی لمبا لے جاتے ہیں، سانس بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے. ہر آدمی کے لیے اتنا شاید آسان، لیکن پریکٹس کرنے سے یہ بھی پڑھ لیں گے ایک سانس میں انشاءاللہ. غالباً میں پہلے پڑھ لیتا تھا یہ. تو اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اس طرح 11 مرتبہ ایک سانس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دوبارہ لے کے منہ صاف کر کے نماز میں ہونا چاہیے، کہ منہ میں یہ چیزیں بدبو یا یہ چیزیں بھری ہوں تو ویسے بھی مطلب نماز میں وہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ خرابی آئیں گی، مکروہات اس میں پیدا ہوں گے. دوسروں کو تکلیف ہوئی تو پھر دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. بدبو سے دوسروں کو ایک تو مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور جب لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھی، ورنہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے مسجد میں آنا حرام بدبودار منہ لے کر. خالی منہ ہی نہیں، کپڑے بدبودار ہیں، جب بھی مسجد میں نہیں آ سکتے. کسی کے پسینہ ایسا بدبودار ہوتا ہے کہ مطلب موڈ آف ہو جائے، تو اس کو بھی نہیں آنا ہے مسجد میں. مسجد نے حدیث پاک میں ترغیب ہے، مسجدیں خوشبودار رکھی ہے، رسالہ اس نام کا، مسجد خوشبودار رکھی ہے. مکتبۃ المدینہ کا پڑھیں، اس کو پتا چلے گا مسجد خوشبودار رکھنی ہے، نہ کہ بدبودار. معاذ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان.
اللہ 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 اللہ.
آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے،
آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے،
میں 3 سال سے روزے رکھ رہا ہوں.
آج
آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔
رمضان کریم 45 یہ پیارا پاک مدنی پھول بیان ہوا، جو اللہ پاک کے در سے گناہ چھوڑے اسے نیکی کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ پاک سے ڈرنے کا بھی، دوسروں کے دل پر اس سے دکھ بھی رحمت ملے گا۔
نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ۔
نبی کے روزوں پہ جانے والے میرا بھی ان کو سلام ہے۔
میرا نام ایمان احمد ہے، میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں۔
پاپا جانے میرا ایک سوال ہے، پلیز مجھے بتائیں اچھے بچے کیسے بنتے ہیں؟
ایمن، اچھا ایمن بھائی میرا گلا حاجی عمران، حاجی عمران کی پوتی ہے۔ ماشاء اللہ، پیاری پیاری بچیوں اور پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا، ان کے پہلے روزے رکھنے کی مرحبا سعادت، اور ایک نے بتایا کہ میں 3 سال سے پورے روزے رکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ، تو یہ فرسٹ آئے نا، اتنے سارے روزے چھوٹے سے تھے، یہ بھی اب پتہ نہیں عمر کتنی ہوگی، ماشاءاللہ، اللہ قبول بھی فرمائے، ظاہر ہے کسی نے ماں باپ نے محنت کی ہوگی تو اللہ ان کو بھی سلا دے اس کا، تب روزے رکھے۔ اور یہ کوئی کوئی میمنی میں ایک نے بولا، یہ میری چونکہ مدر ٹنک میمنی ہے نا، مجھے مزہ آتا ہے اس میں، ارے اپنی زبان اچھی لگتی ہے سننے میں شاید، لیکن خیر ضروری نہیں ہے، آپ میمن اردو بولتے ہیں، ہمارے یہاں کے اردو بولتے ہیں، میمن بچوں کو میمنی نہیں آتی، اقتداد مطلب، تو پنجابی بچے اگر پنجابی میں بولیں تو پٹھان بچے پٹھانی میں بولیں، یہ بھی ایک لطف پانے کا ایک ذریعہ تو ہوگا ناظرین کے لیے، ماشاء اللہ۔ میں حدیث سے پاک بیان کریں تو پھر اردو میں بالکل رٹی ہوئی پرفیکٹ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ پاک ان سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے، اور سب کو حج نصیب کرے، بار بار مٹھا مٹھا شہ سا مٹھا مدینہ دکھائے، ساتھ میں ماں باپ بھی ہوں، نانی نانا، دادا دادی اور خاندان کے دیگر افراد بھی ہوں، بار بار یہ سعادت پائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایمن بھائی کو اچھی بچی بننا ہے، اچھی بچی، اچھا بچہ بننا ہے، ماشاءاللہ، تو یہ اچھے بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ اچھی بچیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہیں، ماں باپ جیسا بولتے ہیں نا ویسے کرتی ہیں، ماں باپ سے لڑتی نہیں ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائی کو مارتے نہیں ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے اچھے بچے۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ سچے بچے ہوتے ہیں، تو سچے بچے اچھے بچے، تو انشاءاللہ یہ سب کریں گے نا تو آپ اچھے بچے بن جائیں گے، اڑاوڑی کریں گے، ماں باپ سے جھگڑے کریں گے، غصہ کریں گے، ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ نہیں کھاؤں گا، یہ کیوں پکایا ہے، وہ پکاؤ، یہ تو اس طرح جو کرتے ہیں نا یہ گندے بچے ہوتے ہیں۔ اچھے بچے ماں باپ جو کھانے کے لیے دیں وہ کھا لیتے ہیں، اچھا بچہ بننا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دوستوں کے منہ سے یہ شعر تو سنا ہی ہوگا کہ آدھی روٹی آدھا کباب۔ گنجے کو مارنا بڑا ثواب، لیکن بچپنے میں بھی میرے خیال سے یہ شعر کچھ مناسب نہیں لگ رہا، کیونکہ کسی کو مارنے کا بھلا ثواب کیسے ہو سکتا ہے، پھر چاہے وہ گنجا ہو کہ بال والا ہو۔ لیکن ہاں، ایک جاندار کو مارنے کا بڑا ثواب ہے، اور وہ جانور ہے چھپکلی۔ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا بڑے ثواب کا کام ہے، کیا واقعی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈیز کو چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اگر لیڈیز چھپکلی کو مارے گی تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چلا جائے گا۔ یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے، لیکن لیڈیز کا چھپکلی کو مارنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ پلیز شیخ بتائیے، چھپکلی کو مار کر ثواب کمانا اور لیڈیز کا ہاتھ کا ذائقہ گوانا، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
اللہ اللہ، اب وہ جو آپ نے شیر یا جو بھی تھا کہ گنجے کو مارنا پورا ثواب، اور اس میں تو خیر غلطی بات ہے، کسی کو بھی ناحق ماریں گے تو گناہگار ہوں گے، جانور کو بھی ناحق ماریں گے تو اس میں بھی مسئلے، اس کے بھی ناحق نہ مارا جائے۔ رائے کہ چھپکلی، تو اس کے تعلق سے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر 948، حدیث نمبر 5844۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو چھپکلی کو ایک وار میں مار دے، جو ایک وار میں مارے اس کو 100 نیکیاں، اور دو وار میں مارے تو اس سے کم، اور تین وار میں مارے تو اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر 948، حدیث نمبر 5847۔ حدیث پاک میں اسے فوائسق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا ہے۔ حدیث پاک کے حکم کے علاوہ علماء کرام نے اس کو، چھپکلی کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والے موذی حشرات الارض میں سے ہے۔ حشرات الارض یا حشرات الارض کیڑے مکوڑے، آسان ترجمہ اس کا کیڑے مکوڑے، وہ سانپ بھی اسی میں سے، بچھو بھی اسی میں سے، تتلی بھی اسی میں سے، اور تتلی حشرات الارض کی رانی کہلاتی ہے، کوئین، خوبصورت ہوتی ہے نا، مجھے تو پکڑنا نہیں چاہیے، یہ دیکھنے کی ہے پکڑنے کی نہیں ہے، پکڑیں گے یہ بیچاری کمزور بہت ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیے۔ تو حدیث شریف کے حکم کے علاوہ علماء کرام نے اس کو مار ڈالنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والے موذی حشرات الارض میں سے ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں سے فوائسق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا، چھوٹا فاسق بھی کہا گیا۔ اور علامہ حسن طور پشتی 661 ہجری میں جن کی وفات ہوئی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر، عنوان پر ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ چھپکلی کی ایک خاص عادت ہے، اگر گھروں میں آنے جانے پر اسے مزاحمت کی جائے، روکا جائے، تو یہ موقع پاتے ہی گھر میں داخل ہو کر کھانے کی چیزوں پر اپنی بیٹ گرا دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، جو کہ اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھا لے تو اس کا انتقال ہو جائے۔ پھر علامہ طور پشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایسا ہی کھانا، ایک مرتبہ کھانے کے سبب 7 افراد کا انتقال ہو گیا۔ حوالہ المیسر للطور پشتی جلد 3 صفحہ نمبر 944۔ یہ چھپکلی یوں خطرناک ہوتی ہے، زہر بھی خطرناک ہوتا ہے، یہ میری بڑی بہن نے مجھے بتایا تھا کوئی سائی بہن آئی ان کے پاس، اور یہ اصل حج پر گئی تھی، میاں بیوی حج پر گئے تھے اور چار بچیاں تھیں ان کی کسی کو حوالے کر کے، اب ہوا یوں کہ بچیوں نے دودھ پیا تو چاروں بچیاں فوت ہو گئی اور رام مچ گیا، تو پتا کیا تو معلوم ہے کہ یہ دودھ میں ایک چھپکلی مر چکی تھی، اور دودھ گرم کیا ہو تو چھپکلی پھٹی ہوگی اور یہ اس طرح اس کے اجزاء مل گئے ہوں گے، یہ بیچاریاں چاروں بچیاں وہ فوت ہو گئیں، اور وہ میاں بی بی حج کیے بغیر گھبرا کر وہ جب بتایا گیا تو یہ واپس آ گئے، یہ چھپکلی خطرناک ہوتی ہے، زندہ اندر داخل ہوئی پانی یا دودھ وغیرہ میں نکل گئی تو اب وہ زہر نہیں ہوتا، اس کا کہا جاتا ہے زہر اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ اندر کہیں چیز میں چلی جائے جیسے پانی وغیرہ میں لکوڈ میں، اور اندر یہ گل کر پھٹ جائے تو اب اس کا زہر سو آدمیوں کی جان لے سکتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، خود اس چھپکلی کا ہاضمہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، یہ اگر مرکیوری کھا لے نا پارا تو یہ ہضم کر لیتی ہے، اور انسان پارا ہضم نہیں کر سکتا، کہا جاتا ہے انسان اگر پارا کھا بھی لے تو یہ اندر سے سوراخ کرتا ہوا گھٹنے سے باہر نکل آئے گا، میدا قبول نہیں کرے گا، اس کو ہضم نہیں کرے گا، یہ سنی ہوئی بات ہے، تو بہرحال چھپکلی اس کو ہضم کر جاتی ہے، تو عجیب و غریب مخلوق ہے یہ چھپکلی جو ہے، اور وحشت بھی اس کو دیکھ کر ہوتی ہے، حالانکہ کاٹتے نہیں انسان کو، دانت نہیں ہے اس کے، لیکن اس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کو مار دینا چاہیے، دیکھتے ہی اس کو مارے تو سو نے کیا، دوسرے بار میں مارے تو کم، تیسرے میں سے کم، تو یہ فوراً اس کو ایک بار میں مار دیا جائے، اور اب حدیث پاک میں ایک بار میں کیوں فرمایا گیا مجھے ایک حکمت پتا نہیں، تڑپا تڑپا کر مارنے کا ویسے بھی جانوروں کو منع ہے کہ تھوڑا تھوڑا مارا وہ تڑپ رہا ہے پھر مارا، ادھر ٹکڑا کیا ادھر اس کے پاؤں کاٹا، یہ نہیں، تو اس طرح مطلب اس کو آسان مارنا ہی تو آسان موت اس کو مارے، چھپکلی کو آپ مسجد میں آپ دیکھیں، اب بولے اس کو چھوڑوں گا نہیں، دیکھو مسجد میں ماریں گے مسجد کی دیوار پر دبا پڑے گا، یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس حکمت عملی سے اس کو یا تو زندہ پکڑ لینا ہے، ایسا کوئی انداز اختیار کرنا جس سے مسجد کی دیوار خراب نہ ہو، پھر اس کے اندر بلڈ بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، اب یہ ہے تو میرا خیال ہے بہتا خون ہے اس میں، بہتا خون بھی ہے اس میں، تو یہ ناپاک بھی ہے، اتنا گھروں میں بھی مارتے وقت اسے نہیں کہ آپ اس کو مار دو دیوار پہ اور دیوار کا رنگ چوڑا خراب ہو جائے، تو اس لیے وہ یہ صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، حکمت عملی سے اس کو مارنا ہے، اچھا بعض وقت کیا ہوگا کہ آپ مارو گے نا اس کو، یہ نشان آپ کا گیا خطا اور آپ نے اٹھایا تھا وہ چپل، اور چپل پہلے سے کیچڑ سے سنا ہوا تھا، تو یہ ہوگا کہ آپ نے مارا دشمن بھاگ گیا اور دھبا پڑ گیا آپ کے چپل کا دیوار پہ، اب امی آ گئی تو اب آپ سنبھال لینا، تو یہ سب مطلب حکمت عملی سے ترقی بنانی ہوتی ہے، اس کے پہلے تو اب تو اور ترقی ہو گئی بھی، انجیکشن آتے تھے، انجیکشن یعنی انجیکشن وہ کہ مطلب وہ انجیکشن تو جو بھی ہے وہ تو باہر ملتے ہیں بازار میں، تو انجیکشن لے کر وہ جو دوا آتی ہے نا وہ اس میں بھر کے چھپکلی کو مارو تو اس پہ لگنی چاہیے، تو لگے گی تو یہ بھاگے گی نہیں، یا بھاگ نہیں پائے گی زیادہ، گر پڑتی ہے، پھر مار دو اس کو، یا پتہ نہیں خود مر جاتی ہے، اسی طرح پٹھان بھائی کی ایک مضبوط خوراک کا تذکرہ ہوتا ہے نسوار، یہ چھپکلی اگر کہیں جیسے کہ ہے تو دور تھوڑا اس کے نسوار جو ہے وہ دیوار پہ پھینک دو، نسوار چپک جائے گی تو آخرکار وہ آئے گی نا تو چھپکلی سمجھے گی میرا شکار آیا، تو آہستہ آہستہ بڑھے گی کیا کہ بھاگ نہ جائے، لیکن وہ بھاگے گا کہاں وہ شکار، اصل وہ شکار نہیں ہے شکاری ہے، تو یہ نسوار کھائے گی چھپکلی مر جائے گی نسوار سے، تو یہ نسوار جو کھاتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے یہ کتنی خطرناک ہے، نسواری. اچھا اسی طرح یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو روئی کو پانی میں بھگو کر بڑی تھوڑا روئی کا پھویا جو ہے اتنا ہو کہ وہ اس کے منہ میں سما جائے, اتنا بڑا بھی نہ ہو اور اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ نکل جائے. تو یہ پانی میں تر کر کے اگر آپ پھینکیں گے نا اس سے تھوڑا دور تو یہ سمجھے گی شکار ہے اور یہ لپکے گی اور کھانے کی ہرس سے وہ پورا اس پہ مارے گی جمپ کیا اور نکلے گی. یہ دانت تو ایسی چباتی نہیں ہے, نکلتی ہے. اب یہ نکلے گی تو وہ روئی کا پھویا جو نا اس کے گلے میں پندا ڈالے گا, گرے گی. اب اس کو مار دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں ایک حصہ یہ بھی تھا
جی جی,
عورت کا ذائقہ چلا جائے گا تو ان کو نیکیاں کمانے دی جائیں, ہم اگر کیوں ان کو مطلب محروم کرتے ہیں. افواہیں جو ہے نا, یہ افواہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. عورتوں کو بھی ماریں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا. پھر یہ کہ عورتوں کے لیے دل گردے کا کام ایسا نہیں ہے بھائی, اور عورت کا ذبح بھی جائز ہے. ابھی ہمارا رواج نہیں ہے, عورت ذبح بھی کر سکتی ہے اور صحابیات ایسی ایسی دلیر ہوئی ہیں کہ مرد کہیں یعنی جنگوں میں ان کا ثابت ہے کہ کچھ نہیں آیا تو خیمے کی چوب اکھاڑنی ہے اور دشمن پر اس کو سر پھوڑ کر اس کو پھینک دینا ہے میدان میں تڑپتا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان شیر دل ہوتا ہے چاہے مرد ہو اور مرد بالکل یعنی کہ اسے بےچارے ڈرپوک ہوتا ہے کہ جس کی عدل ہی. عورتیں بعض ایسی شیر ہوتی ہے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ عورت معاذ اللہ بزدل ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شيخنا الفاضل, في الآونة الأخيرة لاحظت على أحد أقربائي عندما كنت أصلي خلفه مؤتما خطأ في الأحرف اللثوية, وعندما أخبرته عن الموضوع أجابني باستهزاء ما أنا بمجود, فكيف تنصح الإخوة الذين يقعون في مثل هذه الأخطاء؟ وكما تعلم تبديل حرف بحرف يؤثر في صحة الصلاة, أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
وإياكم. السؤال يك یہ عربی میں فرما رہے ہیں کہ حال ہی میں میں نے اپنے ایک رشتہ دار کی اقتداء میں نماز پڑھی, یعنی اس کے پیچھے پڑھی, تو میں نے اسے حروف سا زال ضا کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہوئے پایا. جب میں نے اسے اس بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بطور مذاق کے جواب دیا کہ میں تجوید کا ماہر نہیں ہوں, یعنی میں کوئی بہت بڑا قاری نہیں ہوں, آپ ایسے افراد کو کیا نصیحت کریں گے جو نماز میں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں, کیونکہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے سے نماز کی صحت پر اثر پڑتا ہے. براہ کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو حروف تو ایک دوسرے سے ممتاز ہونے چاہیے, ہا ہا سین شین صاد فا, یہ چاروں ملتے جلتے ہیں نا, یہ چاروں میں فرق ہونا چاہیے. ذال ضا زا, ان میں فرق ہونا چاہیے. تو یوں اگر فرق نہیں کریں گے تو بعض حروف بدلنے کی وجہ سے معنی فاسد ہو سکتے ہیں, معنی خراب ہو سکتے ہیں, الٹے معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو یوں نماز جو ہے وہ فاسد بھی ہو سکتی ہے, ایسی غلطیاں پائی جاتی ان میں. تو اس لیے صحیح جو حروف کی ادائیگی کر سکتا ہو وہی, جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں وہی دوسرے کو نماز پڑھائے. جن کے اس طرح کے حروف ہیں وہ نماز نہ پڑھائے بلکہ خود سیکھے اور رات دن کوشش کرے تاکہ اس کے درست ہو جائیں یہ حروف. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی امیر رسولت, یہ مدرسۃ المدینہ لائنز ایریا گرلز کی بچیاں تیار ہیں. تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں ساری؟ چلیں جی.
میرا نام مشکات فاتح ہے, میں مدرسۃ المدینہ لائنز ایریا میں پڑھتی ہوں. پیارے امیر اہل سنت کو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے امیر اہل سنت، الحمدللہ عزوجل آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں مدرسہ المدینہ لائن ڈیریا کی کچھ بچیاں بھی شامل ہیں، یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہیں. پیارے امیر اہل سنت اجازت عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. پیارے امیر اہل سنت یہ سب آپ کو سلام کرنا چاہتی ہیں. جی بچیوں تو شروع کیجیے، مل کے سلام کیجیے.
خبر یا جملہ تھا کہ سلام کرنا چاہتی ہیں، چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی ہیں تو وقت بتائے گا تو بتا رہا ہے. کمپیوٹر میں فیڈ ہوا وہی نکلے گا.
وہ مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا کون کون امیر اہل سنت کو سلام کرنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے سب نے اظہار کیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا تھا اجتماعی طور پر سلام کرنا.
اب تو چاہتی تھی کہنا چاہیے ان کو. چلو خیر، اتنی باریک پکڑ ہے تو مشکل ہے.
چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ لائن ڈیریا کی بچوں کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام دریش ہے.
آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟
میں مدرسۃ المدینہ لائن ڈیریا سے آئی ہوں.
آج آپ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا سنانا چاہتی ہیں؟
میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں تلاوت سنانا چاہتی ہوں.
تو شروع کیجیے.
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله عز وجل. ما شاء الله، کیا خوب تلاوت سنائی ہے. اللہ عز وجل آپ کو برکت عطا فرمائے.
آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام عمرہ فاطمہ ہے.
آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟
میں مدرسۃ المدینہ لائن ڈیریا سے آئی ہوں.
آج آپ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا سنانا چاہتی ہیں؟
میں آج امیر اہل سنت کی بارگاہ میں نعرے سنانا چاہتی ہوں.
تو شروع کیجیے.
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی،
احمد مجتبیٰ
علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چارٹ بنا کے لائی ہوں، کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد کی آنکھوں سے کب آئے گی میری باری، اتاری ہو اتاری، کہہ دو مرشد چل مدینہ۔
ماشاءاللہ امیر اہل سنت، یہ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل کی جو بھی سالگرہ ہم نے منائی ہے، اور اس سالگرہ پر پورے مدنی عملے کے لیے ایصال ثواب بھی آیا ہے، اور وہ یہ ہے مدنی چینل کی سالگرہ کے موقع پر مدنی چینل کی ٹیم کے لیے ایصال ثواب قرآن مجید 16 مرتبہ، درود پاک 100,000 مرتبہ، کلمہ طیبہ 100,000 مرتبہ، سورہ یاسین شریف 1600 مرتبہ، سورہ ملک 1600 مرتبہ، سورہ رحمان 1600 مرتبہ، سورہ اخلاص 16,000 مرتبہ۔ اور ماشاءاللہ آپ دکھائیں بھائی آپ کے کارڈ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ استاد ہوں، ماں باپ ہوں، عطار بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے۔ اچھا ایک مدنی منی ہے چھوٹی سی ہمارے پاس، اور یہ آپ کو کچھ سنانا چاہیں گی۔ کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام کنیز فاطمہ ہے
جی۔ آپ کیا کہیں گی امیر لسنوں کو، کیا سنائیں گی؟
آج میں امیر سنات کو بیان سنانا چاہتی ہوں۔
سنائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارا میرے سنات، آپ کو کنیز فاطمہ کتاب سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عید کی مبارک۔
اچھا
اب یہ نیا ٹرینڈ آیا دل کی گہرائی سے، چاہے غفلت کے ساتھ سلام ہو، یہ نہ سکھائیں، نارملی سلام کر دیا جائے تاکہ سچ ہو
انشاءاللہ۔
دل کی اتھا گہرائیاں بولتے ہیں، اتھا کے معنی بھی نہیں آتے ہوتے، یہ ہوتا کیا ہے؟
انشاءاللہ
انشاءاللہ۔ ورنہ یہ مدنی چینل اصل ہے نا، یہ ہے آئیڈیل ہے، یہ بچوں میں پھر عام ہوگا، پھر بےچارے وہ بھی یہی بولتے رہیں گے، اور اس کا سچ ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے۔
درود شریف کی پڑھی ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اشار فرماتے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو نماز کے بارے میں سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کو ناراض کر کے کہاں جاؤ گے، دنیا کے کس کونے میں چھپو گے، ایسی کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ آپ چاہتے اللہ آپ سے ناراض ہو، نہیں نہ پھر آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیوں چھوڑتے نماز کو؟ نماز چھوڑنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا نماز کتنی رات کی ہوتی ہے؟ فجر 6 منٹ، ظہر 15 منٹ، عصر 8 منٹ، مغرب 10 منٹ، عشاء 10 منٹ، ٹوٹل 57 منٹ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں؟ کیا میری پیاری ماں اور بہنوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، پڑھ لو نماز، مت کر اپنے اللہ کو ناراض، لوٹ کر دو اس کے پاس جانا۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ اور ہم مل کر نیت کرتے کہ آج ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی
انشاءاللہ۔
ہاتھ آ کے ظاہر کر لیجیے انشاءاللہ الکریم، جزاک اللہ خیر۔
بڑی محنتیں کی ہیں بچیوں نے، بڑی کوششیں کی ہیں، ان پر بھی محنتیں کی گئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن کہیں 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 اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان بیچاریوں کا قصور تو نہیں ہے، سکھانے والوں کا، وہ ذرا لائیو کیسے بتاؤں، جن کو تلاوت کروائی نا کم از کم یہ صورت، اب وہ جو بھی تیار کیا نا یہ ان کو پکی کروائے، یہ بہت ضروری ہے۔ جو بیچاری اس نے تو بڑی ہمت کی، ان کے ماں باپ نے بھی بڑی کوششیں کر کے اتنا خرچہ ان پر کیا، مہندی اور یہ ظاہر مفت تو نہیں آتا نا، سب محنت گھنٹوں صرف کی ہوں گے، جب جا کر یہ ان کے ہاتھ سجے ہیں، پھر یہ کہ ان کو پریکٹس کرائی ہوگی کہ کس طرح یہ کارڈ اٹھانا ہے، کس طرح آستین اونچی رکھنی ہے، تاکہ وہ سب مطلب محنت وصول ہو دنیاوی اعتبار سے۔ تاہم بہرحال کوششیں تو کی انہوں نے۔
پیارے امیر اہل سنت، ہم سب کے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کر دیجیے.
ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو باعمل علماء دین، مفتیائے اسلام اور دعوت اسلامی مخلص مبلغہ بنائے، ماں باپ کی فرما بردار بنائے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سب مل کر ماں باپ کے ساتھ، نانا نانی، دادا دادی، خاندان والوں کے ساتھ حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں، بار بار یہ سعادت پائیں. ماشاءاللہ، خوب دل لگا کے پڑھنا، اور مطلب اس میں خوب اللہ کرے کہ ترقی کریں اور اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں. یہ دار المدینہ کی ہیں؟
مدرسۃ المدینہ لائن ذریعہ. اچھا، گرلز.
اچھا ماشاءاللہ، مدرسۃ المدینہ کی ہیں، سبحان اللہ.
اور یہ ان کے سرپرست بھی موجود ہیں جو ان کے ساتھ آ جائیں میں.
ماشاءاللہ، سب کو خوش آمدید. تو قاری صاحبان بھی ہوں گے ان کے؟ اچھا، وہ باجیاں پڑھاتی ہوں گی نا؟
باجیاں ہوں گی.
یہ بھی کچھ آئے ہیں تو کچھ تحفہ وغیرہ پیش کریں آپ کو.
بالکل بالکل، تحفہ.
کون سا تحفہ پسند؟
حاضر حاضر، میں تحفہ لینے کے لیے تیار ہوں.
آپ کو کون سا تحفہ پسند ہے حضور؟
مجھے مدینہ پسند ہے.
ہمیں بھی لے چلیں.
یہ جو دینا چاہیں، مطلب جس میں آخرت کا بھلا ہو.
مدنی قافلے کے لیے ان پہ انفرادی کوشش تو کی تھی ہم نے مدنی مذاکرے سے پہلے، تو ان میں سے چند نے اظہار بھی کیا تھا. جی، کون کون اسلامی بھائی جو عید کے فوراً بعد 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے اظہار کریں میرے رسول کے سامنے.
یعنی چاند رات کو؟
3 دن کے، عید کے 3 دن بعد.
اچھا، تو کوئی ڈیٹ فکس ہو جائے نا.
کون سا جمعہ؟ پہلا
جمعہ عید کے بعد سب سے پہلا جمعہ
انشاءاللہ بابا.
تیسرے دن، دوسرا دن شاید عید کا جمعہ ہوگا شاید. ہاں چلو، اگر عید کے دنوں میں نہیں جانا پسند، نہیں جا پائیں گے، تو عید کے جمعہ جو دوسرا دن نا وہ چھوڑ کے اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس کا کر لیں، جمعہ ہفتہ اتوار، انشاءاللہ القریب. ماشاءاللہ، اللہ استقامت نصیب فرمائے. اور آپ کی اپنی دعوت اسلامی میں کام بھی کرتے رہے اپنی توفیق کے مطابق، اور ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ وغیرہ، ہفتہ وار رسالہ یہ بھی پڑھتے رہے، اور بھی اپنے 12 دینی کام جو مخصوص ہیں وہ کرتے رہے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی.
حضور، یہ عوام میں مشہور ہے کہ جب چھپکلی کو مارتے ہیں تو اس کی پونچھ ہلتی ہے، تو بولتے ہوئے کہ وہ گالیاں دیتی ہے، کہ یہ کہ صحیح ہے؟
ہاں، پھر وہ جو یہ سمجھتے ہیں نا گالیاں دیتی ہے، یہ پونچھ پر پل پڑتے ہیں، مارو مارو پونچھ کو، اور پونچھ والی بھاگ جاتی ہے. تو گالیاں تو کیا نکالے گی یہ اس وقت، یہ جان بچانے کی اس کو فکر ہوتی ہے کیا؟ تو یہ اصل پونچھ یہ خود جدا کر دیتی ہے اپنے بدن سے، تو یہ پونچھ رقص کرتی ہے نا، پھدکتی ہے نا، تو یہ مارنے والا سمجھتا ہے دشمن، جو اس معنی میں اس کا دشمن ہے نا، کہ یہ وہ پونچھ میں مصروف ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں یہ بچ کے نکل جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے. تو یہ اس کے خود اپنی حفاظت کے لیے پونچھ خود جدا کرتی ہے، گالی والی نہیں دیتی. یہ عوام میں ہم نے بھی بچپن سے سنا ہے کہ گالیاں نکالتی ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
کیا بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا؟
ہو جائے گا.
اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟
نیل پالش کی اگر تیل لگی ہوئی ہے تب تو اس کو ہٹا کر پانی بہانا پڑے گا.
اگر ہاتھ میں سیاہی انک کی تے کوٹنگ ٹائپ کی جو ہوتی
سیاہی ہے، کی اگر تے
لگی رہ جائے تو کیا
جمی ہوئی سیاہی اس کے اس پر، تب تو اس کو چھڑانی پڑے گی. اس میں یہ کہ جو کامی کتابت کا کرتے ہیں لکھنے کا، تو ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے، اگر یہ چھڑا نہیں سکتے اس کو تو جو جرم رہ جاتا ہے اس کا، تیر رہ جاتی ہے معمولی، یہ داڑھیوں وغیرہ میں، یہ معاف ہوتی ہے.
جن پر غسل فرض ہو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟
دے سکتے ہیں، بہتر یہ کہ کلیاں کر لیں، وضو ہے تو وضو کر لیں.
ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں. اس میں سب میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم رہنے کے کلی کر لیں، ہاتھ دھو لے کلی کر لیں.
جسم کی غیر ضروری بال صاف کرنے سے کیا غسل فرض ہو جاتا ہے؟
نہیں.
ناپاک کپڑے پہننے سے کیا غسل دوبارہ کرنا ہوگا؟
جی نہیں.
کیا بارش میں نہانے سے جو فرض غسل جس پر ہو تو کیا بارش میں نہائے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا؟
ہو جائے گا جبکہ اس نے کلیاں کر لی جس طرح کرنی ہے, ناک میں پانی چڑھا لیا اور بدن کے ہر ہر حصے, روئے کی نوک, بالوں کے جڑوں کے اندر جو جلد ہے یہ سب دھل جائے, تو یہ شرائط پورے ہوئے غسل کے, تو بارش کے پانی بارش میں کھڑا بھی رہ گیا اس طرح وہ کر لیا تو غسل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. سمندر دریا یا نہر
بھی ہو گیا اس میں. جی
سمندر دریا یا نہر میں کپڑوں سمیت نہانے سے بھی غسل ہو جائے گا؟
اگر جو جو جہاں جہاں پانی پہنچانا ہے اور وہ پہنچ گیا بہہ گیا وہ کلی اور یہ سب کر لیا جیسے ناک میں پانی چڑھا لیا تو اس میں بھی غسل ہو جائے گا.
دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو کیا غسل ہو جائے گا؟
دانتوں میں اگر کوئی ریشے ہیں, چھالیاں اور اس کی کنکریاں یا ٹکڑیاں پھنس جاتی ہے, سب چھڑانا تو ہوگا.
ٹھیک.
بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نکلتی نہیں یہ چیزیں کہ وہ مسوڑے زخمی ہو جائیں گے, تو اس صورت میں معافی ہے لیکن کوشش پوری کریں کہ یہ نکل جائے.
حضور جی فیس کریم لگاتے ہیں تو بس ایسی فیس کریم اگر ہوں جس کی تے چہرے پر جمی ہو اور کھال تک پانی نہ پہنچ پاتا ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جبکہ بندے کے وہ غسل فرض ہو؟
تو غسل تو نہیں ہوگا, اگر ایسی ہے تو پھر اٹھانا چھڑانا پڑے گا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. یہ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 292 پر مسئلہ نمبر 25. جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت تو احتیاط, یعنی احتیاط میں اس کے دھیان رکھنے میں حرج ہو, ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہوئے, یعنی تہ جمتی ہو, اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے, اگرچہ سخت چیز ہو, وضو ہو جائے گا. جیسے پکانے گوندنے بالوں کے لیے آٹا, رنگ ریس کے لیے رنگ کا جرم وہی تہ, عورتوں کے لیے مہندی کا جرم, لکھنے والوں کے لیے روشنائی یعنی انک کا جرم, مزدور کے لیے گارا مٹی, عام لوگوں کے لیے کنویں یا پلک میں سرمے کا جرم, اسی طرح بدن کا میل, مٹی, غبار, مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ. اچھا عموماً یا خصوصاً, اب مگر یہ تقسیم کی نا جیسے عوام کے لیے یہ کہ ان میں توجہ نہیں رہتی ہو گیا, لیکن اب کبھی کبھار رنگ لگ گیا وہ تو چھڑانا پڑے گا نا.
اس میں جس کو جس کی نگہداشت کے اندر مشکل ہوتی ہو, اب وہ کہیں اسی جگہ لگا رہ گیا کہ عام طور پہ یہاں لگا نہیں رہتا, تو اب وہ توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے, تو اس صورت میں یہ ہے اب سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر تو اس کو ہٹانا پڑے گا اسے.
اب وہ تو رنگریز بھی ہٹایا تو صحیح لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اب ہٹ نہیں پاتا, ایسا جمع وہ ہوتا ہے کہ وہ ہٹائے گا تو پھر خالی ہٹے گی اس کی,
وہ پھر دوسری صورت کے اندر آتا ہے نا, یعنی وہ اسی کے اندر آئے گا کہ بندہ حرج کے اندر مبتلا ہو گیا. جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی پان وغیرہ کے بارے سے لکھا کہ اس کی مسے وغیرہ جم جاتی ہیں اندر, تو اب اس کو چھڑانے کے اندر وہ زخمی ہو جائے گا تو پھر وہ معاف فرمائی ہیں.
جی
تو جو دبے اور تے میں فرق بھی تو کرنا پڑے گا نا, بعض اوقات اتنا دبا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا اصل میں سٹین ہے, دبا ہوتا ہے وہ تے تو نہیں ہوتی, کوٹنگ نہیں ہوتی, مگر ایسا لگتا ہے اب جیسے کہ اس کو کرتا رہے تو وہ جو ہلکا ہلکا صاف تو ہوتا رہے گا لیکن اصل وہ تے نہیں ہے, وہ تو دبا ہے اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ تے جیسا ہو چکا تھا, اس کو یہ تمیز تو کرنی پڑے گی. اگر وہ دبا ہے تو پھر میرا پھر تو وہ پانی والا مسئلہ نہ رہا نا,
اگر تے ہے
اگر تے ہے تب پانی کا مسئلہ ہوگا
بہانے کا. اس پر ابا دیا جیسے مہندی,
جی ہاں
مہندی آپ کی جیسے اب تے والی بھی مہندی آتی ہے لیکن آپ نے داڑھی میں بغیر تے کی مہندی لگائی
جی,
اس کو تو اس رنگ کو تو چھڑانے کی ضرورت ہی نہیں.
امیر اہل سنت, میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا تھا, مسجد کمیٹی سے عرض ہے 27 رمضان کو امام مسجد کو سوٹ دیتے وقت اس درزی کا پتہ بھی دے دیں جو فارغ ہو اور کپڑے سی دے, اس پوسٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
27 رمضان کو سوٹ پیس دینے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں درزی کا پتہ تو وہ اسی عید پر پہنے ضرور تو نہیں ہے نا، آدمی کو کپڑے تو زندگی بھر ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو آپ نے دے دیا ٹھیک ہے، آپ چھٹے پڑے، درزی کا پتہ دے یا نہ دے، یہ اتنے سال سے یہ پہن رہے کپڑے تو درزی کو بھی یہ جانتے ہوں گے نا، پتہ بھی معلوم ہوگا ان کو، تو ہمارے اور آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ مذاق اڑانے کے لیے شاید اور تفریح اس طرح کی پوسٹ جو ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ وہ گجراتی کہاوت ایک نورو نکھو دباڑے، جو فارغ ہوتا ہے نا فارغ، وہ ستیاناس کرتا ہے کہ ہم تو ڈوبے سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اس طرح کی چیزوں پر یہ باتوں پر محنت کرنے کے بجائے درود شریف لکھ کر وائرل کر دیتے یار، تو ثواب تو ملتا۔
ویسے یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ لکھنے والے نے جو 27 کو سوٹ پیس دیتے ہیں ان کے لیے کوئی توجہ طلب بات کی ہو کہ یار آپ 27 کو دے رہے ہیں اور 27 کو ویسے ہی مطلب سب بند ہوگا، تو دو اگر ان کو اس عید پر آپ کے دیے ہوئے سوٹ سے کوئی سوٹ سلوانا ہو تو یہ بیچارہ دو دن میں امام صاحب، یا امام صاحب یہ کیسے دو یا تین دن میں سوٹ سی سکیں گے، کوئی درزی تو نہیں لے گا، تو آپ تھوڑا پہلے دے دیتے۔
میں جس کو اتنی ہمدردی ہو نا تو امام صاحب سے ناپ لے لے، یا اپنا پرانا سوٹ دے دیجئے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سلوا کے پیش کر دے۔
آپ نے حل دیا نا،
بہترین طریقہ یہ،
آپ نے حل دیا نا،
حل ہاں میں حل، مشکل ہے نا، پیسے لگیں گے سلوانے کے، ٹائم دینا پڑے گا درزی کے فضانے جانے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام صاحب کی بھی اتنی قسمت کا یار کہ اس کو سوٹ پیس آتے ہوں یار، کم کم اماموں کو آتے ہوں گے سوٹ پیس، سارے اگر دیتے رہے تو پھر تو دکان کھول لے امام صاحب سوٹ پیس کی، کبھی اکا دکا بعضوں کو ملتا ہوگا، سب کو نہیں ملتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام غلام حیدر اتاری، پیارے باپا جان سے میرا سوال ہے کہ اگر ہم مسجد میں انٹر ہوئے ہیں تو جماعت کھڑی ہے اور ہم چلتے چلتے اگر نیت کر لیں اور جاتے یہ تکبیر پڑھ لیں اللہ اکبر کر لیں تو ہماری نیت ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
چلتے چلتے تکبیر تحریمہ کہہ لیں،
یعنی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اب چلتے چلتے نیت کر لی اور آ کے فوراً تکبیر تحریمہ کی،
وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، نیت ویسے بھی دل کے ارادے، دل میں پتہ ہی ہے کہ میں زہر کے فرض مثلاً پڑھنے یہ پہنچا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چلتے چلتے نیت کرنے میں، الفاظ بھی اگر کہنا چاہے تو۔
جبکہ اس بات اس کے بعد نماز کے خلاف کوئی کام نہ کیا، بارے شریف نے ارشاد فرمایا کہ چلتے چلتے نیت کر سکتے ہیں لیکن تکبیر تحریمہ اور پھر اس کے درمیان کوئی نماز کے خلاف کام،
اس کے خلاف کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ نماز کی توجہ ہٹ جائے، یہ زہر کے لیے چلا تھا اور اب ذہن میں یہ جم گیا کہ دعا عصر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو اب یہ نیت میں لیٹ نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، روزے کی حالت میں اگر ناک سے نکسیر پھوٹ جائے تو کیا روزہ رہے گا یا مکروہ ہوگا؟
نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں پھوٹے گا، خون تو باہر آ رہا ہے نا اس کا، اندر تو جا نہیں رہا۔
ایک اور سوال ہے کہ مدرسے میں بچے نے قرآن پاک کا سبق سنایا جس میں آیت سجدہ تھی، باقی طالب علم اپنا سبق پڑھنے میں مشغول تھے، ان کو معلوم نہیں کہ آیت سجدہ پڑھی گئی اور سنانے والے نے اتنی آواز میں پڑھا کہ اگر شور نہ ہوتا تو سبھی آیت سجدہ سن لیتے، اس صورت میں سجدہ تلاوت سبھی طلبہ پر واجب ہوگا یا صرف سنانے والے طالب علم اور معلم پر؟
سمے ویسے مطلقاً تو یہ مسئلہ ہے سجدہ تلاوت کا کہ جب عربی کے اندر آیت سجدہ پڑھی گئی، ترجمہ نہیں پڑھا گیا، آیت سجدہ پڑھی گئی تو سننے والے کو چاہے معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، پھر اس کو کرنا اس وقت ضروری ہوگا جب اس کے علم میں آ جائے کہ یہ سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھی گئی تھی، تو اس پر یہ اس کو سجدہ کرنا اب ضروری ہو جائے گا
جبکہ سنی بھی ہو،
سنی ہو۔ اس پر ایک سوال یہ ہے کہ جو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اہل ہو، یعنی اس کے اوپر سجدہ لازم ہوتا ہو، تو نابالغ اس کا ہے نہیں جی.
نابالغ ہو تو اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوتا.
اچھا اسی سے کچھ ٹچ اس طرح ہے کہ تراویح ہوتی ہے تو بعض بعد میں آتے ہیں اور پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسی صورت میں اگر امام آیت سجدہ پڑھے اور جو پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟
امام نے آیت سجدہ پڑھی اور جو دوسرا اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور اس نے آیت سجدہ امام سے سنی, اگرچہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے لیکن حکم یہ کہ وہ سننے والا بھی سجدہ تلاوت کرے.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ روزے دار کے دانتوں سے اگر خون نکل جائے تو کیا اب اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ اور اس سے ہی ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ کیا دانتوں سے خون آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا؟
دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, البتہ دانتوں میں خون نکلا اور اتنا نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر تھوک سرخ نہیں ہوا پیلا پیلا ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ نہیں سوال کیا انہوں نے دانتوں سے خون نکلا, اور دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا, اور اگر کم تھا مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا. یہ ضمناً مطلب یہ بھی
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک خصوصی اسلامی بھائی اپنا سوال شامل کریں گے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ سنا ہے کہ دعا اگر ہاتھ جوڑ کے مانگی جائے تو رحمتیں اور برکتیں جمع ہوتی ہیں, اور اگر ہاتھ پھیلا کر مانگی جائے تو رحمتیں برکتیں نہیں آتی, کیا یہ درست ہے اور دعا کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیجیے.
یہ درست نہیں ہے جو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر مانگیں گے تو رحمتیں ملیں گی اور ہاتھ پھیلا کے مانگیں گے تو نہیں ملے گی. اصل تو وہ ہاتھ اٹھانے کے طریقے میں ہاتھ جوڑنا تو ہے بھی نہیں, وہی اچھا یوں جوڑنا یعنی گیپ. اچھا 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 یوں جوڑ جنہیں جوڑ پیدا کیا اس کو, ہاں انہیں ہاتھ میں گیپ ہونا چاہیے. دعا میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو ان میں دونوں میں گیپ ہو, لیکن اگر یہ دونوں کو ملا لیا تو بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہگار ہو گیا یا اب رحمتیں نہیں ملیں گی وغیرہ, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے سینے کی سیدھ میں, نہیں یہ بھی طریقے کہ سینے کی سیدھ میں ہاتھ اٹھائے تو اس طرح کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ یہ بغل میں چادر ہوتی تو سفیدی نظر آ جاتی, اب تو ہمارے تو بغلیں تو سلا ہوا کرتا تو چادر نظر نہیں آئے گی, بغل نظر نہیں آئے گی. اور بھی طریقے چار یہ ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور موتقف اسلامی بھائی ہے, سندھی زبان میں انشاءاللہ سوال کریں.
السلام علیکم امیر اہل سنت.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چا مسجد میں معذور جڈو ڈہ ڈی جو اعتکاف نتھو وی سکے, چا وہ گھر میں وی سکے تو؟
گھر میں مانو اعتکاف نتھو کری سکے, عورت جی کیا ہے وہ مسجد بیت میں اعتکاف کری سکے تھی. صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد.
فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, رمضان کا مہینہ رحمت رمضان رمضان ہے رحمت رحمان مومنوں رمضان ہے دیکھو
یا سعیدی میں ذاکر اتری بنگلہ دیش ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. اب اسکرین پر جو لائٹنگ نظر آ رہا ہے یہ بنگلہ دیش کے مختلف ڈسٹرکٹ مختلف سٹی کے مارکیٹ میں رمضان کے آمد کے حوالے سے لائٹنگ کیا گیا. تو جب یہ لائٹنگ کیا گیا تو ان لوگوں کا تو کچھ نیت ہے, ماہ رمضان کسٹمر زیادہ آئیں گے اور پھر لائٹنگ کرنے کے حوالے سے ان کا ذہن ہے کہ دیر رات تک ہم مارکیٹ آن رکھیں گے کسٹمر زیادہ آئے گا. یا سیدی سوال یہ ہے کہ اس لائٹنگ کرنے سے پہلا کیا نیت ہونا چاہیے اور ماہ رمضان میں اسی طرح مارکیٹ میں لائٹنگ کرنا کیسا ہے, اس کا جواب ارشاد فرمائیے.
اللہ اکبر. اچھا میں تو سوچ رہا تھا یار اتنی لائٹنگ بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے رمضان کی خوشی میں, تو یہ سارا دکانداروں نے کیا ہے بازاروں میں. شرن تو اگر کوئی ناجائز اس میں استعمال نہیں کیا, جیسے کنڈا سسٹم آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا, کنڈا سسٹم بجلی چوری کرتے ہیں لوگ, تو شاید بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہو ایسا, تو ناجائز ہے یہ کہ یہ بجلی چوری کرنا ہے. اچھا اور ویسے گاہک قریب آئیں زیادہ آئیں اور اس نیت سے اگر لگاتے ہیں تو لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی رمضان کی رونق تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نماز کے متعلق غوث پاک کا اہم فرمان, میرے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں اے اللہ پاک کے بندے اپنی امیدوں کے چراغ گل کر, اپنی حرص کی چادر کو لپیٹ اور رخصت ہونے والے کی سی نماز پڑھا کر, یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر. الحمدللہ آج پیر و مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ماہانہ گیارہویں شریف کی نیاز ہم نے کی ہے, آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. یا رب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ میرے پاس ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ پاک جنہوں نے اپنی نیکیاں مجھے اس سال کی جو کچھ پیش کیا گیا ہے یا اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنے کرم کے شاعر شان کا اجر و ثواب عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما, بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین بزرگان دین تمام مفسرین محدثین المؤمنات المؤمنین والمسلمات المسلمین والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سینان کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم خصوصا ہمارے غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدراللہ فاضل مفتی احمد یار خان امام غزالی مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سلطان ولایت
غوث پاک
ولیوں حکومت
غوث پاک
اللہ کی رحمت
غوث پاک
باعث برکت
غوث پاک غوث پاک
غوث پاک غوث پاک
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد
محمد
حبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے میرے اہل سنت میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا.
ماشاءاللہ.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ, سلام پھلاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد ماشاءاللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ، جو کہ 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے اعتکاف کے بارے میں 10 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے مسجد میں افطاری کرنے کی احتیاط، کیا اسلامی بہنیں اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں، مسجد میں کنگھی کرنا کیسا، کتنی عمر کے اسلامی بھائی اعتکاف کر سکتے ہیں. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے سال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131113978 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں
مستوار رسالہ مطالعہ کارکردگی فیضان سری سقدی رحمت اللہ علیہ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 10,95,174 10,95,174 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,60,442 8,60,442 مجموعی مطالعہ کارکردگی 19,55,616 19,55,616 فیضان سری سقدی رحمت اللہ علیہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمایاں شعبہ
22 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام سوال رمضان شریف کے کتنے عشرے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیے جواب 3 اور نام جو ہے عشرہ رحمت سوال کنز العرفان فی ترجمت القرآن مع حاشیہ افہام القرآن کا مزید کس زبان میں ترجمہ ہوا ہے جواب پشتو زبان میں سوال کیا نماز جنازہ کے لیے کیے جانے والے وضو سے دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں جواب جی پڑھ سکتے ہیں درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنتے انور اتاریہ جہلم محمد قاسم اتاری قصور بنتے اشرف اتاریہ ملتان قربان چشمہ بیراج بنت محمد نعیم اتاری لالا موسیٰ مجاہد علی اتاری پیر محل سمیع اللہ اتاری میاں والی محمد اظہر سہیل اتاری قبولہ سراج احمد اتاری خزدار بلوچستان بنت عبد القیوم ٹنڈو جام بنت علی رضا کراچی عثمان شریف اتاری کمالیہ سٹی ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سمیع اللہ اتاری میاں والی ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر 1 مسجد خیف شریف کہاں ہے سوال نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار کہاں ہے سوال نمبر 3 مکتبۃ المدینہ کا مسجدوں میں خوشبو کے بارے میں جو رسالہ ہے اس کا کیا نام ہے ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ایک شعبے آئی ٹی کی ایک بہترین اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم اس پریئر ٹائم کے اندر آپ مختلف فیوچرز دیکھ سکتے ہیں سیر و افطار کے ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نمازوں کے ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس اپلیکیشن میں مزید کیا کیا فیوچرز ہیں اس حوالے سے آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں
علم سے روشن ہر دن پریئر ٹائمز موبائل اپلیکیشن میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ روزانہ پائیں گے آیت قرآنی حدیث آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور فتاوی تو آج ہی پلے سٹور یا ایپ سٹور سے پریئر ٹائمز موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ یا اپ ڈیٹ کیجیے
الحمدللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی 1 ماہ کا اعتکاف جاری ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں پاکستان کے علاوہ بیرون ملک میں بھی 1 ماہ کا اعتکاف کروایا جا رہا ہے آئیے آپ کو تلاوت قرآن کرنے کے مناظر دکھاتے ہیں
آج کا نرسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی پورا ماہ رمضان اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے آئیے آپ کو تلاوت قرآن پاک کے مناظر دکھاتے ہیں
سحری کے وہ لمحات وہ افطار کی گھڑیاں ہونٹوں پہ درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن سب ماہ غفران مبارک
ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک
ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک پس شعبان
مبارک ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن پاک تلاوت کرنے کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں الحمدللہ روزانہ ہی ہمیں مختلف کارکردگیاں موصول ہوتی ہیں، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں یہ کارکردگی کے فکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، درود پاک پڑھنے والوں کی، ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والوں کی۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک جاری ہے، اس میں نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ بھی کوشش کیجئے، تلاوت قرآن کا اپنا معمول بنا لیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ اگر آپ کا ان پر عمل ہے تو ہمیں آپ نیتیں بھی اپنی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی نیتیں بھی مدنی مذاکرے میں شامل کی جائیں گی۔ آئیے آپ کو کارکردگی دکھاتے ہیں۔
رمضان المبارک 1445 سنہ ہجری 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 623,169 6,23,169، اسلامی بہنوں کی تعداد 82,042 82,042، ٹوٹل تعداد 705,211 7,05,211۔ رمضان المبارک 1445 سنہ ہجری ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,24,255 1,24,255، اسلامی بہنوں کی تعداد 78,239 78,239، ٹوٹل تعداد 224,094 2,24,094۔ رمضان المبارک 1445 سنہ ہجری قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 137,755 1,37,755، اسلامی بہنوں کی تعداد 1,37,169 1,37,169، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 274,924 2,74,924۔
دعوت اسلامی کا ایک یوٹیوب چینل ہے نعت پروڈکشن۔ الحمدللہ عزل جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی پہلی دفعہ ایک کلام ریلیز ہوا ہے اس یوٹیوب چینل پر، آپ اس یوٹیوب چینل کا وزٹ بھی کیجئے، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ آئیے آپ کو جانشین امیر اہل سنت کے اس کلام کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔
سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے،
پر مکمل کلام سننے کے لیے وزٹ کیجیے نعت پروڈکشن۔
رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جان۔